الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا وقال في موضع آخر لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم معزز علماء کرام بطور خاص حضرت اقدس عارف باللہ حضرت مولانا جابر صاحب دامت برکاتہم اور دیگر احباب آپ جن محبتوں کے ساتھ رب کریم کی باتوں کو سننے کے لیے تشریف لائے اللہ ہم تمام کا جمع ہونا قبول فرمائے. میں ان اکابر علماء کرام کی موجودگی ان حضرات کی یہاں پر حاضری اپنے لیے صرف سعادت نہیں بلکہ دل کی دعا سمجھتا ہوں. میرے دوستو پروردگار نے اس دنیا میں کم و بیش 18,000 مخلوق کو پیدا کیا. ان 18,000 میں اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا جبکہ انسان کو اللہ نے چار چیزوں سے چار مادوں سے اللہ نے انسان کو بنایا آگ پانی مٹی اور ہوا. ان چار مادوں سے چار چیزوں سے اللہ نے ہمیں اور آپ کو بنایا اور پھر عجیب بات کہ ان چار مادوں میں سے بعض چیزوں کا تذکرہ اللہ نے قرآن کریم میں کیا. جن چیزوں کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے اگر آپ ان چیزوں کو سوچیں تو ایسی چیزیں ہیں جس سے انسان کو گھن ہوتا ہے. پروردگار نے انسان کے بارے میں کہا خلقنا الانسان من صلصال من حمأ مسنون کہ میں نے انسان کو ایک سڑے ہوئے مٹی سے پیدا کیا ہے. کہیں پر اللہ نے کہا خلقناه من نطفہ میں نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا ہے. کہیں پروردگار نے کہا خلقناک من ماء مہین ہم نے تجھے ایک ذلیل پانی سے پیدا کیا ہے. اب ذرا اللہ نے ایک طرف انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور جن چیزوں سے بنانے کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے وہ اشرف نہیں بلکہ ارذل ہے, نہایت حقیر, نہایت ذلیل اور نہایت ناپاک اور گھٹیا شے ہے. تو عقل یہ کہتی ہے کہ جب ایک گھٹیا حقیر ناپاک اور ذلیل چیز کو مادہ بنا کر اللہ نے انسان کا وجود بخشا, انسان کے ڈھانچے کو اللہ نے بنایا تو یہ انسان پھر اشرف کیسے بنا؟ یہ انسان پھر اشرف کیوں کر بنا؟ ظاہر ہے جو چیز بڑی عمدہ بڑی قیمتی ہوا کرتی ہے اس کے مادے بھی اچھے ہوا کرتے ہیں. انسان کا مادہ اللہ نے ایک مٹھے کو بنایا, مائے مہین زلیل پانی کو بنایا, جبکہ وہ رب کریم قادر تھا اس بات پہ کہ انسان کو اگر بنانا چاہتا تو یہ ہیرے اور موتی سے بنا دیتا. پروردگار قادر تھا اس بات پہ کہ انسان کو اگر بناتا تو پھول کی پتیوں کو جوڑ کر اللہ انسان کو بنا دیتا, مگر رب کریم نے ایک طرف یہ کہا کہ تم اشرف المخلوقات ہو, اور دوسری طرف اللہ نے ایسی چیزوں سے ہمیں اور آپ کو بنایا کہ جس کا مادہ کوئی اچھا نہیں ہے بلکہ ایسا ہے جو حقیر اور ذلیل اور اس سے گھن ہوتا ہے انسان کو. اس کے ساتھ ساتھ جب انسان بن ہی گیا تو بننے کے بعد پھر اللہ نے کہیں پہ کہا انہ کان ظلوما جہولا, یہ مٹی کا بنا ہوا پتلا, یہ ناپاک پانی سے پروان چڑھنے والا انسان, یہ تو ظالم ہے, جاہل ہے, اس میں ظلم کا مادہ بھی ہے اور اس میں جہالت کا مادہ بھی ہے. انہ کان ظلوما جہولا, یہ ظالم بھی ہے جاہل بھی ہے. اور کہیں پر پروردگار نے کہا کہ خلق الانسان ضعیفا, یہ انسان تو بڑا ضعیف اور بڑا کمزور پیدا کیا گیا. تو بناوٹ انسان کی تخلیق ایسی چیزوں سے ہے جس میں کوئی خوبی بظاہر نہیں, اور بننے کے بعد پھر اللہ نے انسان کی کمزوریوں کو ظاہر کر دیا کہ یہ ظلوم بھی ہے, جبول بھی ہے, ضعیف بھی ہے. اور کہیں پر وہ جگہ میں کہہ دیا ہلو آپ, یہ میرا بندہ بڑا حریص بھی ہے اور بڑا ہی کسی چیز کو دیکھ کر دل میں لالچ پیدا کرنے والا ہے. تو ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر بظاہر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ مادہ بھی جس کا بندہ ہو اور مادے سے تیار ہونے والا یہ انسان کا جسم, اس کے بارے میں اللہ یہ کہتے ہو پھر انسان اشرف المخلوقات کیسے بنا؟ اور اشرف المخلوقات کو اپنی جگہ پر ایک جگہ کے پروردگار نے اپنی نگاہ محبت اور نگاہ کرم کی انتہا کر دی ہے, اور اس اللہ نے یہاں تک کہہ دیا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم, کہ اللہ ان ایمان والے, اللہ ایمان والے کی جان کا خریدار ہے, اللہ ایمان والے کی جان و مال کا خریدار ہے. بڑا سے بڑا بادشاہ, بڑا سے بڑا انسان کوئی اچھی سی چیز کا خریدار بنتا ہے, عمدہ چیزوں کا خریدار بنتا ہے, پاکیزہ چیزوں کا خریدار بنتا ہے. اور وہ پروردگار اس طرف کہتا ہے میں نے گندے چیزوں سے تجھے پیدا کیا ہے, ذلیل مٹی سے تجھے پیدا کیا ہے, اور دوسری طرف کہتا ہے تو ظالم بھی ہے, جاہل بھی ہے, ضعیف بھی ہے, حلو بھی ہے, اور اس کے ساتھ کہتا ہے میں نے ایمان والے کو خرید. تو اب یہ انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے, اس سے آپ یہ بات سمجھ جائیے کہ جن مادوں سے, جن چیزوں سے انسان بنا ہے ان چیزوں میں کوئی تناؤ, کوئی خوبی, کوئی کشش نہیں ہے, تو ان مادوں کی بنیاد پر انسان اشرف نہیں ہے, ان مادوں کی بنیاد پر انسان افضل اور بہتر نہیں ہے, ان مادوں کی بنیاد پر انسان خدا کا خریدا ہوا نہیں ہے, بلکہ اللہ نے اشرف ہونے, اشرف ہونے, افضل ہونے, بہتر ہونے کے لیے اللہ نے انسان نہیں انسانیت کے جوہر کو اللہ نے معیار قرار دیا ہے. کہ انسان تیرے اندر انسانیت کا جوہر اگر ہے, اگر تیرے پاس انسانیت کی خوبی ہے, اگر تیرے اندر انسانیت کا سرمایہ ہے, تو انسانیت کا سرمایہ, انسانیت کی خوبی, انسانیت کا جوہر اگر تیرے اندر ہے تو تو اشرف بھی ہے, اور اشرف ہونے کے ساتھ ساتھ میں تیرا خریدار بھی ہوں. اب دیکھیں ذرا کہ انسانیت کا جوہر کیا ہے, انسان کے اندر انسانیت اور انسانیت کا جوہر, یہ چار چیزیں ہیں. جس انسان میں یہ چار چیزیں ہوں گی وہ انسان میں انسانیت کے چار جوہر ہوں گے, وہ انسان انسان کامل ہوگا, وہ انسان اشرف ہوگا, وہ انسان افضل ہوگا, اور وہی انسان وہ انسان بنے گا جس انسان کا خریدار پروردگار ہوگا.
اور جس انسان میں یہ انسانیت کے چار جوہر نہیں ہے, جس انسان میں انسانیت کے چار جوہر نہیں ہے, وہ انسان اشرف نہیں, وہ انسان افضل نہیں, بلکہ وہ انسان جانور اور حیوان سے بدتر ہے, جس کا تذکرہ پروردگار نے قرآن کریم میں کہا تم مربہ صافی, اے انسان اگرچہ حسین و خوبصورت ڈھانچے میں ہم نے تجھے پیدا کیا ہے, مگر تیرے اندر انسانیت کے چار جوہر اگر نہیں ہے, انسانیت کا یہ چار سرمایہ تیرے پاس نہیں ہے, تو چاہے تم بھید سنت کے اعتبار سے, ظاہری حکم و خوبصورتی کے اعتبار سے, مال و زر کے اعتبار سے, کھیتی اور مالداری کے اعتبار سے, چاہے تم جیسے بھی نظر آتے ہو, مگر تم مرد نہ ہو اصل صافرین, تجھے اپنے صافرین میں ہم گرا کر دکھائیں گے. آج کی گفتگو میں ہمیں اور آپ کو انسانیت کے ان چار جوہر کو تلاش کرنا ہے, سمجھنا ہے اور اپنے بارے میں سوچنا ہے کہ یہ چار جوہر ہمارے اندر ہے یا نہیں. اگر نہیں ہے یا کم ہے تو ان چار جوہروں کو حاصل کرنا, ان چار جوہروں کو اپنے اندر بڑھانا, یہ آج کی گفتگو کا خلاصہ ہے. انسان کے لیے انسانیت کا سب سے پہلا جوہر انسان کے پاس علم کامل کا ہونا, علم صحیح کا ہونا, صرف علم نہیں, علم کامل ہو اور علم صحیح ہو. علم کامل اور علم صحیح اگر ہوگا تو انسان صحیح راستے پر ہوگا, اس کا طریقہ صحیح ہوگا, اس کی فکر صحیح ہوگی, اس کی سوچ صحیح ہوگی, اس کا طریقہ صحیح ہوگا, اس کا نہج انبیاء کے مطابق ہوگا, اس کا اسلوب اس کا طریقہ صحابہ کے مطابق ہوگا. کہ انسانیت کا سب سے پہلا جوہر اللہ رب العزت نے علم کو بنایا, وہ علم جو علم کامل ہے, وہ علم جو علم صحیح ہے. اگر وہ علم علم کامل نہیں بلکہ علم علم ناقص ہے تو علم ناقص انسان کو یہودیت کی راہ پہ لے جائے گا, علم ناقص انسان کو عیسائیت کی راہ پہ لے جائے گا, علم ناقص انسان کو قادیانیت کے راہ پہ لے جائے گا, علم ناقص انسان کو مہدویت کے راہ پہ لے جائے گا, علم ناقص انسان کو بدعت و خرافات کی طرف لے جائے گا, علم ناقص انسان کو ضلالت اور جہالت کی طرف لے جائے گا. اس لیے علم ناقص کا اعتبار نہیں ہے بلکہ انسانیت کا جوہر, انسانیت کا سرمایہ, انسانیت کا کمال, انسانیت کا کمال علم کامل ہے, علم صحیح ہے. یہ انسان کی زندگی کے لیے اور انسانیت کی اتنا اہم اتنا پیٹرن اتنا ضروری ہے کہ پروردگار نے اس جوہر کی خوبی, اس جوہر کی فضیلت, اس جوہر کی اہمیت کو اللہ نے کتنا بلند کیا, کتنا بلند کیا کہ جو آپ علماء کرام کے بیانات سے سنتے ہو رہے تھے ان کی فضیلت کیا ہے. علم ایک بچہ حاصل کرتا ہے, علم اس کے والدین علم کے راہ میں اس کو بھیجتے ہیں, ایک مدرس اسے علم کا خزانہ دیتا ہے. یہ تین ستون ہے علم کے, ماں باپ اپنے بچوں کو علم کے راہ میں روانہ کرتے ہیں, بچہ علم کے راہ میں روانہ ہو کر علم حاصل کرتا ہے اور اساتذہ اسے علم کا خزانہ عطا کرتے ہیں. مختصر اندازوں میں مختصر الفاظوں میں آپ جو ان چیزوں کو سمجھیے کہ پروردگار کی نگاہ میں انسانیت کے لیے علم کا یہ سرمایہ ہے, انسانیت کا یہ جوہر کتنا اہم ہے, کتنا اہم ہے کہ تینوں ستون اور تینوں راہوں کو اللہ تعالیٰ نے اجر و ثواب سے نوازا. ایک بچہ جو علم کی راہ میں نکلتا ہے, ماں باپ جسے روانہ کرتے ہیں, وہ بچہ جو بھی علم حاصل کرے گا, جو بھی علم حاصل کرے گا اور علم حاصل کر کے اس پر عمل کرے گا, اس کا ثواب اس کے ماں کو ہمیشہ ملتا رہے گا, اس کے والدین کو اس کا اجر و ثواب ملتا رہے گا. یہ علم کے جوہر کی اہمیت کو بڑھانا ہے, علم کی فضیلت اس کی اہمیت کو بڑھانا ہے. کہ انسانوں اپنی اولاد کو زیور علم سے تو ناراستہ کرنا چاہتے ہو, اپنے لڑکے جگر کو سامان دے کر مدرسے اور مکتب میں تم روانہ کرنا چاہتے ہو, یہ تمہارا معمولی عمل نہیں ہے, یہ جوہر ہے. اگر تم نے اپنی اولاد کو اپنے دل کے ٹکڑے سے آنکھوں کے آنسو بہا کر اپنے مدرسے کے لیے تم نے روانہ کیا تو تیرا روانہ کرنا یہ ضائع نہیں کرے گا. تم اگرچہ پڑھے نہیں ہو, حافظ نہیں ہو, عالم نہیں ہو, تمہارے پڑھنے کا زمانہ اگرچہ نکل چکا, مگر تم نے اپنے بچے کو جو روانہ کیا ہے یہی روانہ کرنا, تیری نجات کا, یہی روانہ کرنا تیری مغفرت کا، یہی روانہ کرنا تیرے درجات کی بلندی کا، یہی روانہ کرنا اللہ کے حضور کا ذریعہ بنے گا کہ پروردگار نے جوہر علم کی اہمیت کو بتانے اور جوہر علم کی حیثیت کو بتانے کے لیے ماں باپ کی ہمت افزائی کی، ماں باپ کی قدر دانی فرمائی اور بچے کے روانہ کرنے اور ان کے راستے لگانے کے کہا کہ تیرا روانہ کرنا بڑا اہم ہے. اور وہی بچہ جو اپنے گھر سے نکلتا ہے علم کو حاصل کرنے کے لیے، چاہے وہ بچہ مکتب کے لیے جا رہا ہو، چاہے وہ بچہ کسی مدرسے کے پاس مدرسے جاتا ہو، یا چاہے بچہ کسی عالم کے پاس پڑھنے کے لیے جاتا ہو، پروردگار نے کہا اے فرشتہ، اے فرشتہ میرا، میرا یہ بندہ، یہ چھوٹا سا بچہ جوہر علم کو حاصل کرنے کے لیے نکلا ہے. فرشتوں سے کہا اس بچے کے اعزاز میں اپنے پروں کے نیچے بچھا دو، وہ بچہ زمین پہ نہیں چلتا بلکہ فرشتوں کے پروں کے اوپر چلتا ہے. یہ جوہر علم کی اہمیت کو بڑھانا، ماں باپ کو دکھانا کہ تمہارا بچہ کسی اور جگہ نہیں جاتا، تیرا بچہ کسی اور راستے نہیں چلتا، تم نے اپنے اولاد کو ایسے راستے پر لگایا ہے کہ اس کے راستے پر فرشتے پر بچھائے ہوئے ہیں. فضاؤں میں اڑتے ہوئے پرندے کو اللہ نے کہا ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہو، پانی کے تہوں میں بیٹھی ہوئی مچھلیاں اور زمین کے اوپر چلتے ہوئے کیڑے مکیڑے ان تمام کو پروردگار میں لگا دیا کہ تم اس کے لیے دعائیں مغفرت کرو. اندازہ لگائے جو ہر علم اللہ کی نگاہ میں کتنا اہم ہے اور پروردگار کی نگاہ میں یہ علم کی اہمیت کتنی زیادہ ہے. ایک بچہ جس کی ماں اور جس کے باپ نے ان کے راہ میں اس کو بھیجا ہے، فرشتے کو لگا دیا، مچھلیوں کو لگا دیا، چیٹیوں کو لگا دیا، پرندوں کو لگا دیا، میرا خشکی اور بحری تمام مخلوق کو پروردگار نے لگا دیا ہے کہ میرا بچہ کہ دنیا کمانے کے لیے نہیں، کوئی ہنر سیکھنے کے لیے نہیں، کہ ٹیکنالوجی کے لیے نہیں، کہ زمین کے فن کو حاصل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ علم کو حاصل کرنے جا رہا ہے. اور یہ وہ علم ہے جس علم کی بنیاد پر انسان میں انسانیت کا کمال ظاہر ہوتا ہے. اور استاد کے بارے میں کہا خیر کے من تعلم القرآن وعلم، سب سے بہتر اس کائنات میں سب سے بہتر وہ انسان ہے جو کسی کو قرآن کا، دین کا، اللہ کا، نبی کا علم سکھاتا ہے، وہ سب سے بہتر ہے. میں چیزیں بتانا چاہتا ہوں کہ انسانیت کا سب سے پہلا جوہر اللہ رب العزت نے انہیں کامل کو بنایا، اور دنیا کا سب سے پہلا انسان، دنیا کا سب سے پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام جنت کے اندر موجود ہیں، سارے فرشتے بھی موجود ہیں، مگر کسی نے آدم علیہ السلام کا سجدہ نہیں کیا. جب پروردگار نے آدم علیہ السلام کو جوہر علم عطا فرمایا، انسانیت کا جوہر اللہ نے عطا فرمایا، اب سارے فرشتوں سے کہا، سارے فرشتے، کوئی فرشتہ باقی نہیں رہا، سارے فرشتوں سے کہا جاؤ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. پروردگار نے جوہر علم کی اہمیت، جوہر علم کی حیثیت، اس کی عظمت و تقدس، اس کی بڑائی، اس کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے جنت میں ظاہر کروا دیا. دنیا میں تو علم حاصل کرتا ہے ماں باپ کو جو ثواب دے کر، بچوں کے لیے یہ انتظام کر کے، استادوں کو خیر کا استعمال کر کے اس کی اہمیت کو ظاہر فرمایا. اور جوہر علم کو اللہ نے اتنا بلند کیا کہ جب سارے کے سارے انسان جنت میں جائیں گے اور ساری نعمتوں کو اپنی نگاہوں کو دیکھیں گے اور اپنی نگاہوں کو دیکھ کر 500 سال تک جنت کی نعمتوں کو دیکھ کر حیران و پریشان اور تعجب کے عالم میں رہیں گے. پروردگار آپ نے فضل و کرم کرتے ہوئے جنت میں ہمارے لیے کیسی کیسی نعمتیں آپ نے بنائی ہے، 500 سال تک جنتی جنت کی نعمتوں کو دیکھ کر حیران ہوگا. اس کے بعد پروردگار کی طرف سے حیران ہوگا، اے میرے بندے کیا کچھ اور چاہیے، میرے بندے تجھے کچھ اور چاہیے. بندہ کہے گا شرمندہ ہو کر، اے میرے اللہ اب کون سی چیز باقی رہ گئی، ہم کمزوروں، ہم بے قصر بے سہارا چڑیا سہارا بن کر، آپ کی کون سی ایسی چیز ہے جو آپ کے جنت میں پہلے سے تیار نہ کی ہو. پروردگار کہے گا نہیں، ابھی ایک اور باقی ہے، اے اللہ ہمیں تو کچھ نظر نہیں آتا، سب کچھ یہاں موجود ہے. کہ پروردگار وہاں بھی جوہر علم کی فضیلت کو، علم والے کی اہمیت کو پروردگار جنت میں ظاہر فرمائے گا. پروردگار کہے گا اے لوگوں، تمہاری قوم کے جو علماء ہیں، تمہارے شہر کے جو علماء ہیں، تمہارے علاقے کے جو علماء ہیں، ان کے پاس جاؤ اور پوچھو کہ جنت کی اور کون سی نعمت باقی رہ گئی ہے. سارے لوگ اپنے علاقے کے علماء کے پاس جائیں گے، اور کہیں گے رب کریم نے کہا کہ آپ ان سے جا کر پوچھو وہ کون سی نعمت باقی ہے، تو علماء کے پاس پہنچیں گے، یہ علماء کہیں گے ہاں ہاں ایک نعمت باقی ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ کا دیدار ہو جائے، اللہ کا مشاہدہ ہو جائے، اللہ کی رؤیت ہو جائے، اللہ کے دیکھنے کی سعادت مل جائے۔ یہ علماء جواب دیں گے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پروردگار نے انسانیت کا جوہر علم کو بنایا ہے، وہ علم کی فضیلت آدم علیہ السلام سے شروع ہوتی ہے اور مرنے کے بعد بھی اللہ نے علم کی فضیلت کو ظاہر فرمایا ہے۔ اسی بنیاد پر ہر دور میں، ہر دور میں اس امت میں علم کو حاصل کرنے کے لیے، علم کو حاصل کرنے کے لیے اپنی اولاد کو زیور علم سے آراستہ کرنے کے لیے عجیب عجیب قربانیاں دی ہیں۔ میرے دوستو، آج ہمارا حال یہ ہے، ہمیں اپنے اولاد کو دنیا کی تعلیم دینی ہے، اس سے منع نہیں کرتا، مگر ذرا فکر اور سوچ لیتے ہم اس پر کتنا خرچ کرتے ہیں اور اپنے مدد سے رہنے والے بچے پہ کتنا خرچ کرتے ہیں۔ اندرس کے علاقے میں، اندرس کے علاقے میں ایک شخص جس کا نام عمار ہے، چھوٹا سا بچہ، ہشام ابن عمار، چھوٹا سا بچہ، اس کے دل میں شوق علم پیدا ہوا، میں علم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اندرس میں اس وقت کوئی بہت بڑا انتظام نہیں تھا، باپ سے آ کر عرض کرتا ہے میرے ابو مجھے علم حاصل کرنا ہے، وہاں کوئی انتظام نہیں، والد کوئی مالدار نہیں، مگر ان کے پاس جو گھر ہے، دو گھر ہے اس وقت کے پاس، باپ کا شوق دیکھیے کہ مجھے اپنے بچے کو علم دلانا ہے، تو اس باپ نے اپنا ایک گھر دیکھ لیا اور گھر بیچ کر اس چھوٹے سے بچے کو آنکھوں کے آنسو کے ساتھ، ماں نے اپنے آنسو کو پوچھتے ہوئے ہشام ابن عمار کو اپنے گھر سے روانہ کیا، دور تک دیکھتے رہے۔ وہ ہشام ابن عمار اپنے ماں باپ کے چہرے کو دیکھتا ہے اور ماں باپ اس بچے کو دیکھتے ہیں، یہ بچہ اندرس سے چلتا ہے اس بات کو لے کر کہ سب سے بڑے عالم اور سب سے بڑے صاحب مدینہ منورہ میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، ان سے جا کر ہمیں علم حاصل کرنا ہے۔ یہ بچہ وہاں سے چلا، اکیلا کیسے چلتا، ماں باپ نے حاجیوں کی جماعت کے ساتھ لگا دیا، اللہ کے حوالے کر دیا کہ بیٹے میں حاجیوں کی جماعت کے ساتھ چلے جاؤ اور مکہ چلے جانا، یہاں سے میں حاجیوں کے ساتھ مدینہ چلے آنا، وہاں میں اپنے اللہ کے حوالے تجھے کر دیتا ہوں، حاجی لوگ تو واپس چلے آئیں گے، اللہ نے اگر قسمت رکھی تو تم واپس آؤ گے تو ملاقات ہو جائے گی، اور اگر واپس واپسی نہ ہو سکی اور اگر ہم مر گئے تو میرے بیٹے اللہ کو گواہ بناتا ہوں کہ میدان محشر میں تمہاری ملاقات ہوگی۔ وہ چھوٹا سا بچہ جس کے گود میں اس کے ماں باپ نے ایک مکان کو بیچ کر علم کو حاصل کرنے کے لیے اس کے کہنے میں پیسے کو رکھ دیا، اب یہ بچہ حاجیوں کے ٹولے اور حاجیوں کی جماعت کے ساتھ چلا، مکہ مکرمہ گیا، حد سے پاری ہو گئے، یہ قافلہ مدینہ منورہ آیا، مدینہ منورہ سے وہ قافلہ انگل اس کی طرف واپس چلا گیا، یہ ہشام ابن عمار امام مالک رحمت اللہ علیہ کی درگاہ میں پہنچا۔ چھوٹا سا بچہ ہے، معصوم سا پھول ہے، جو علم کی طرف اور علم کے شوق مغل اس کے ماں باپ کو چھوڑ کر آیا ہے، ان ماں باپ کے آنسوؤں کو سلام، ان ماں باپ کے جذبات کو سلام، ان ماں باپ کے دل کی تمناؤں کو سلام کہ جنہوں نے اپنے بیٹے کو آنسوؤں کے ساتھ اتنے دور دراز ملکوں سے علم حاصل کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ بچہ امام مالک کے پاس پہنچا، خاموشی کے ساتھ بیٹھ گیا۔ ہمارے علماء کرام جانتے ہیں اس زمانے میں پڑھانے کا طریقہ یہ تھا، اس زمانے میں پڑھانے کا طریقہ یہ تھا کہ استاد خاموش بیٹھا رہتا، شاگرد پڑھتا، استاد پھر اس کے بعد کچھ کہتے یا کہتے آگے چلے، تسلی کہا جاتا ہے، حدثنا کہا جاتا ہے، شاگرد پڑھے اور استاد سنے، یہ طریقہ تھا پڑھانے کا۔ سارے بچے بیٹھے ہوئے، امام مالک نے سر اٹھایا اور سر اٹھانے کے بعد کہا بچے سے پڑھو، تو بچہ کہتا آپ پڑھیے، کیونکہ بچہ پڑھنے کے آداب سے وہاں کا طریقہ درس سے واقف نہیں تھا، تو امام مالک رحمت اللہ علیہ نے اس بچے سے کہا پڑھو۔ عجیب سے علم کے داستان جس کو تاریخ نے امانت کے طور پر محفوظ کیا ہے، اس بچے سے امام مالک کہتے پڑھو، تو بچہ امام مالک سے کہتا آپ پڑھیے، پھر امام مالک کہتے پڑھو، بچہ کہتا ہے آپ پڑھیے۔ بچہ وہاں کے طریقے سے واقف نہیں تھا اور جب اسے شادی سے ان کے چہرے پر پل آ رہا تھا کہ میرے چہرے سے امام مالک کہتے پڑھو اور یہ بچہ بے ادبی کر رہا ہے، کہتا آپ ہی پڑھیے، میں سنوں گا آپ پڑھیے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شاگرد سے کہا اسے باہر لے جاؤ اور باہر لے جا کے اس کو طریقہ بتاؤ, اس کو ادب سکھاؤ کہ یہاں پڑھانے کا طریقہ کیا ہے. جب اس شخص نے اس کو سمجھایا تو سمجھانے کا انداز بڑا گرم ہو گیا اور انہوں نے گھر کی کان کی امیٹھی دے دی. اس کو پتا نہیں ہے کہ یہ ادب نہیں ہے, اتنے بڑے امام کہتے ہیں پڑھو تو تم ان سے کہتے ہو کہ آپ پڑھیے. تو انہوں نے جب کان کی امیٹھی دی تو چھوٹا سا بچہ تھا کتنی حسرتوں اور کتنی امیدوں کے ساتھ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر اس گھر کو اپنے دل سے سوار کر کے یہاں تک پہنچا تھا. اس تحت سے تربیت دینے والے اور سمجھانے والے نے ذرا گرم لہجے میں جو بات کی اس کے کان سے ذرا امیٹھا تو اس کا دھن تازہ ہو گیا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور بلک بلک کے رونے لگا کہ میرا تو یہاں تک کوئی بھی نہیں ہے اور میں پڑھنے کے لیے آیا ہوں اور پڑھائی کے بجائے میری یہاں تک سزا ہو گئی. وہ بچہ اپنے غم کو برداشت کر سکا اور وہاں وہ کھڑے کھڑے رونے لگا. جب رونے کی آواز امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچی تو امام مالک نے بلوایا کہ اندر آ. جب امام مالک نے بلوایا اندر آؤ تو کہا کیا بات ہے؟ اس بچے نے اپنے غم کو ظاہر کر دیا, اپنے درد دل کو اس نے ظاہر کر دیا. تو امام مالک نے فرمایا کہ اس کو معاف کر دو. ذرا سننے کی بات ہے میرے دوستو, امام مالک نے کہا کہ اسے معاف کر دو. وہ بچہ یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید میرے لیے یہاں پر علم کا حاصل کرنا مشکل ہوگا, تو جب امام مالک نے فرمایا کہ بچے اسے معاف کر دو اس نے تجھے تکلیف پہنچائی ہے, تو اس بچے نے کہا حضرت دل بہت ٹوٹا ہے, دل زخمی ہو گیا ہے, میں اس کو معاف نہیں کر سکتا, میں معاف نہیں کر سکتا. ہاں ایک شرط ہے, سنیے ذرا شوق علم سے, سنیے ذرا جذبہ علم سے. اس بچے نے کہا معاف کرنے کی ایک ہی شرط ہے کہ پہلے میں جس طرح کہوں اس طرح آپ مجھے 15 حدیثیں سند اور متن اور شرح کے ساتھ پہلے پڑھائیے. جب تک کہ آپ مجھے 15 حدیثیں سند اور متن اور شرح کے ساتھ نہیں پڑھائیں گے میں اس کو معاف کرنے والا نہیں ہوں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے یہ دل کی سختی کی بات نہیں ہے, یہ علم حاصل کرنے کا اس کا ایک ہیرا اور بہانہ ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہا بیٹھو, امام مالک کے پورے شان کے ساتھ اسے سند اور متن اور شرح کے ساتھ اس حدیث کو پڑھایا اور پڑھانے کے بعد کل سے معاف کیا. تو کہنے لگا جی حضور میں نے معاف سے کر دیا, مگر لطیفے کے طور پر بچے نے کہا یا شریف یا شیخ جتنی میں نے ضرور اے شیخ دوبارہ مجھے باہر بھیج کر سکھوائیے تاکہ مجھے دوبارہ 15 حدیث پڑھنے کا موقع مل جائے. میرے دوستوں اس علم کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بلند بلند مقام بنایا ہے کہ ہر دور میں آپ کو ایسی مثالیں ملیں گی کہ جس کے خاطر لوگوں نے اپنے مکانات کو بیچا ہے, اور جب یہی علم کا جوہر انسان کے سینے میں آتا ہے تو پھر جب یہی علم انسان کے سینے میں آتا ہے اس کے بدل سے اچھے اعمال ظاہر ہوتے ہیں, اور جب یہی علم انسان کے سینے میں آتا ہے تو سینے میں جھڑپ آتی ہے, بے باکی آتی ہے, بہادری آتی ہے, اللہ کا خوف آتا ہے. جو کسی ظالم کے سامنے, جو کسی طاقت کے سامنے جھکنا گوارا نہیں کرتا. اسلامی پوری تاریخ کو آپ دیکھیے, جہاں جہاں اہل ایمان پر, جہاں جہاں اہل اسلام پر, جہاں جہاں ہمارے آباد کے اوپر ایک خطرہ لاحق ہوا ہے تو وہاں اس خطرے کو نمٹنے کے لیے, اس کو حل کرنے کے لیے, اس کو دور کرنے کے لیے اور پوری قوم کی حفاظت کے لیے اگر کوئی سینہ سفر ہوا تو یہ لوگ ہیں, تو وہ لوگ ہیں جس کا دل جوہر علم سے پہلے مہیل ہے. علماء کرام ہمیشہ آپ کو آگے ملیں گے. آپ تاریخ کا حوالہ, تاریخ کے حوالے سے سنیے, مصر کا ایک بادشاہ جس کا نام ابن تیمیہ ہے, ابن تیمیہ نے ایک غلط فیصلہ صادر کیا. وہاں ایک عالم دین تھے جن کا نام بنان حمال ہے. یہ بنان حمال نے فتویٰ دے دیا, لوگوں سے کہہ دیا اس کا طریقہ غلط ہے, اس کا فیصلہ غلط ہے. ابن تیمیہ نے ابن بنان حمال کو بلایا اور بلانے کے بعد اس نے کہا آپ اپنا فیصلہ غلط, اپنا فیصلہ واپس لے لیں. بلانے حمال نے کہا یہ میرے علمی حیرت کے خلاف ہے, میں نے جو قرآن و حدیث کا علم حاصل کیا, پروردگار نے ہمیں جو علم دیا ہے اس علمی غیرت علمی حمیت کے خلاف ہے کہ جو بات میں نے علم کی روشنی میں کہی ہے میں اس کو واپس نہیں لے سکتا. ابن تیمیہ نے کہا آپ کو معلوم نہیں ہے میں بادشاہ ہوں, میں جو چاہے فیصلہ کر سکتا ہوں. ابن حمال نے کہا مجھے آپ کا ہر فیصلہ منظور ہے, مگر جو اللہ نے میرے دل کو جوہر علم سے نوازا ہے میں اپنے علم کے خلاف کچھ نہیں کہہ سکتا. بنان حمال سے کہنے لگا میں آپ کو اچھی سزا دوں گا,
میں آپ کو اپنی سزا دوں گا جو سزا میں نے کسی کو نہیں دی ہے. بنانے حمال نے کہا سر آنکھوں پر آپ کی سزائیں,
سر آنکھوں پر آپ کی سزائیں, مگر جس قلم سے میں نے یہ فیصلہ لکھا ہے اور اپنے قرآن حدیث کی روشنی جو بات لکھی ہے میں اس کو پلٹ نہیں سکتا. بنانے حمال کو کہا میں آپ کو اپنی سزا دوں گا کہ بھوکا شیر جو ہفتے سے بھوکا ہوگا اس بھوکے شیر کو میں شاہی محل میں دوڑاؤں گا پیلے کے پاس اور آپ کو اس کے سامنے رکھوں گا, وہ شیر آپ کو چیرے گا اور چیر کر چکا بوٹی کرے گا, لوگ دیکھیں گے ملک میں آپ کی حالت پھیلے گی اور لوگوں سے عبرت حاصل ہو جائے گی کہ بادشاہ کے خلاف اگر کسی نے قلم اٹھایا, بادشاہ کے کسی کے خلاف کسی نے اپنے علم کا قلم اٹھایا اس کے ساتھ یہ بھی برتاؤ کیا جائے گا. جنہوں نے حمال نے کہا مجھے یہ فیصلہ منظور ہے. میرے دوستوں ان لوگوں نے یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ جنہوں نے حمال کو قیدی کی طرح بلایا گیا, سارے درباری وہاں آ گئے, بہت سے لوگ آ گئے, جہاں ایک ہفتے کا بھوکا ایک شیر بلایا گیا, بجرے کے ساتھ وہ شیر آیا, بنانے حمال کو زمین سے لٹا دیا گیا. بنانے حمال کو زمین سے لٹایا, یہ بھوکے شیر کے جب کھولا لوگ حیران تھے, سارے شادی پریشان تھے, ان کے چاہنے والے لوگوں کی آنکھوں میں آنسو تھے, یا اللہ ہم اس منظر کو کس طرح دیکھیں گے, کبھی بھوکا شیر کس طرح سے اس کو ان کے گردن کو جھپکے گا اور کس طرح ان کی گردن کو دبا کر ان کے خون کو چیسے چیسے گا, ان کے گردن کو ٹکڑے ٹکڑے کرے گا. لوگوں کا دل دھڑک رہا تھا, لوگ پریشان تھے, بہت سے لوگوں کے گردن سے دھکا دی تھی, سارا منظر حیرت کا منظر بنا ہوا تھا. اس موقع پر بھوکا شیر ٹکڑے سے کھولا گیا, جب انتظار میں تھے ایک لکڑے میں ان کی جان چلی جائے گی, مگر اللہ کی شان جس اللہ نے اپنے علم کا جوہر انسانوں کو دیا ہے اور جو اللہ کا بندہ اپنے علم کو خدا کی امانت سمجھ کر اس پر عمل کرتا ہے اور اللہ اس کی حفاظت کس طرح کرتے ہیں. بنانے حمال زمین کو لیتے ہوئے ہیں, بھوکا شیر آیا اور آنے کے بعد پہلے ان کے سر کی طرف آ کر کھڑا ہو گیا, اس طرح کھڑا ہوا جیسے فرما بردار جانور اپنے مالک کے سامنے آ کر کھڑا ہوتا ہے, اور پھر آنے کے بعد آگے بڑھا اور ان کے پیر کے پاس جا کر اس طرح بیٹھا جیسے کوئی فرما بردار شاگرد بیٹھتا ہے, اور یہاں بیٹھنے کے بعد وہ شیر حضرت بنانے حمال چل میں ان کے پروں کو چاٹنے لگا, ان کے تلنے اور پروں کو چاٹتا رہا, سارا منظر حیران میں حیرانی میں ہے, ابن تیمون پریشان ہے یہ کیا منظر ہے, تھوڑی دیر تک انتظار کرتا رہا تب اب شیر اس کے سکے بھی کرے گا, مگر شیر تھوڑی دیر تک ان کے تلنے پہ چاٹتا رہا, پھر کنارے جا کر وہ بیٹھ گیا. لوگوں کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ شیر ان کو کچھ گزار نہیں سکتا. جب بنانے حمام کو وہاں سے اٹھایا گیا ان کے چہرے پر نشاست ہے, ان کے چہرے پر اطمینان ہے. سنو میرے دوستو, جب کسی سینے میں اور جب کسی دل کے اندر اللہ کا صحیح علم ہوتا ہے, اکابر کا علم ہوتا ہے, مشائخ کا علم ہوتا ہے, نبی کا علم ہوتا ہے, صحابہ کا علم ہوتا ہے, محققین کا علم ہوتا ہے, اس دل کے اندر کوئی خوف انسان کا, اس دل کے اندر کوئی خوف اگر کسی جانور کا نہیں ہوتا. بنانے حمال کھڑے ہوئے, ان کا چہرہ بالکل بچہ سے بچہ ہے, شاگرد نے اپنے بھیلے میں لیا, اپنے بیلے میں لیا اور ان کو لے کر باہر نکلے. ایک شاگرد نے کہا حضرت مجھے ذرا بتا دیجیے کہ جس وقت شیر آپ کو تلنے چاٹ رہا تھا ہمیں تو یقین ہو رہا تھا کہ تلنے چاٹ میں شیر آپ کا حملہ کرے گا, بتائیں اس وقت آپ کے دل کا کیا حال تھا, آپ کے سینے کا آپ کے دل کا کیا حال تھا. بنانے حمال نے کہا جب شیر میرے تلنے چاٹ رہا تھا اس وقت میں یہ سوچ رہا تھا کہ وہ جانور جس کا دوست کھانا حرام ہے, وہ جانور جو درندہ ہے, درندہ جانور کو جھوٹے اور درندہ جانور کے پھوٹ کے بارے میں میرے پیارے نبی کی کون کون سی حدیثیں ہیں. میں اسے دن حدیثوں کو سوچ رہا تھا, کہ پیارے آقا نے درندہ جانور کے بارے میں کیا کیا حدیثیں فرمائی ہے. مجھے اس بات کا میں خوف نہیں تھا کہ میں سوچوں کے درندہ بھی دیکھائے گا. میرے دوستو, پروردگار نے آسمان کے نیچے ایسے ایسے علماء جو غریب بھی تھے, ضرورت مند بھی تھے, بے گرس بھی تھے, جو سالم بادشاہوں کے سامنے, جو غلط طاقت کے سامنے ہمیشہ انہوں نے شوہر ان کے سامنے رکھا ہے اور پروردگار نے ان کی حفاظت فرمائی ہے. میں کہہ رہا تھا آپ کو کہ انسانیت کا پہلا جوہر اللہ نے علم کو بنایا ہے,
اور جس کے پاس علم صحیح ہوتا ہے وہ علم صحیح انسان کو یہودیت سے نصرانیت سے قادیانیت سے مہدویت سے بہائیت سے غلط فرقے سے وہ علم انسان کو بچاتا ہے اور وہ اہل سنت و جماعت کے طریق پر وہ علم انسان کو لے کر چلتا ہے. جب اسے اتنی شان ہے تو پروردگار نے ایسے عالم کے بارے میں کیا کچھ کہا اور کیا انعام ملتا ہے یہ بھی سنیے. اور پھر اس کے آگے کی بات ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پروردگار ایسے انسان کی تعظیم کرتا ہے, پروردگار ایسے انسان کی تعظیم و احترام کرتا ہے کہ جو انسان بلکہ جس انسان نے تین انسانوں کی تعظیم کی, تین انسانوں کا احترام کیا, تین انسانوں کو عظمت اور محبت اور احترام کی نگاہ سے دیکھا, گویا اس نے اللہ کا احترام کیا. ذرا الفاظ کو یاد رکھیے گا, اس حدیث کے الفاظ کو یاد رکھیے گا. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس بندے نے تین انسانوں کی عزت کی, احترام کیا, ادب احترام سے پیش آیا, گویا اس نے اللہ کا احترام کیا, اس نے اللہ کی عزت کی. نمبر ایک وہ انسان جو حافظ قرآن ہو, حافظ قرآن سے مراد صرف اور صرف وہ نہیں ہے کہ جس کے سینے میں قرآن محفوظ ہو, بلکہ حافظ قرآن کے ساتھ ساتھ وہ بھی اس میں شامل ہے جو قرآن کا عالم ہے, جو قرآن کو سمجھتا ہو. نمبر دو وہ انسان جو کسی بوڑھے کا احترام کرے, کسی بوڑھے انسان کا احترام کرے, اور نمبر تین جو کسی والدین کا احترام کرے. تین کا احترام کرنے والے جو اللہ کے احترام کرنے والے ہیں, اس سے اندازہ لگائیں کہ پروردگار کی نگاہ میں صاحب علم کا مرتبہ کتنا بلند ہے. آج گفتگو آگے بڑھاتے ہوئے بہت درد دل کے ساتھ میں وہ بات آپ سے عرض کرتا ہوں جو کئی جگہ میں کہا کرتا ہوں کہ آج ان تمام تر اہل علم کی فضیلتوں کے باوجود آج ہماری زبان محفوظ نہیں ہے, آج ہماری زبان محفوظ نہیں ہے. میرے دوستوں, میں آپ کو بڑی امانت داری کے ساتھ اور اپنے آپ کا چھوٹا بھائی سمجھ کر ایک بات میں آپ شیئر کرتا ہوں جس کو یاد رکھیے گا. آج ہمارا حال یہ ہے کہ گھروں کے باہر بازاروں میں اور بازاروں کے باہر اللہ کی پناہ, خدا کے ایک گھر مسجد میں آج اماموں پر, حافظوں پر, عالموں پر تنقیدیں, ان کی بے حرمتی, ان کے بارے میں توہین آمیز الفاظ, یہ ہم کہتے ہیں. یاد رکھیے میرے دوستو, اکابر کا جملہ ہے, علماء کے خلاف اگر کوئی بات انسان کرتا ہے جو علماء کا زہریلا خون وہ پیتا ہے. مگر ایک بات یاد رکھیے گا, میں آپ کو عرض کرتا ہوں ہمارے اندر ہزار ایپ اپنی جگہ پہ مانتا ہوں, ایک لاکھ ایپ اپنی جگہ مانتا ہوں, اور کہنے والے میں ہزار نہیں سو نہیں دس ایپ. یقین ہے جو کہہ رہا ہے, جو علماء کی توہین, علماء کی اہانت اور علماء کے بارے میں ایسی باتیں جو ہے یہ زمین پر گوش کی طرح ہے, یہ عوام پر دوش کی طرح ہے جو لوگ ایسی بات کہتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ ان کے پاس چاہے کہ دس عیب ہے, چلیے دس عیب ہی نہ ہو, اور ہمارے پاس ہزاروں لاکھوں عیب ہیں. مگر یاد رکھیے گا, قابل کا جملہ علم ایک نور ہے, کبھی نہ کبھی ہزاروں لاکھوں گناہوں میں ڈوبا ہوا عالم کبھی نہ کبھی اس کا نور علم, اس کے دل میں خوف الہی پیدا کرے گا, اور مرنے کے پہلے لاکھ آنسو بہا کر دنیا سے جائے گا کہ لاکھ لاکھ گناہ اللہ اس کو معاف کر دے. وہ دنیا کے اس حال میں جائے گا اپنے نور علم کی بنیاد پر کہ اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. مگر سوچے جس کے لاکھ گناہ آنسو کے قطرے پر معاف ہو گئے, اور اس کے بارے میں ہم نے عبادت کی, اس کے بارے میں ہم نے توہین کیا, اس کے بارے میں ہم نے کوئی توہین انسان کہے تو ہم نے اس سے معافی تو نہیں چاہی, ہم نے جا کے اس سے معافی تو نہیں مانگی, تو وہ گناہ ہمارے اوپر باقی رہ جائے گا. یہ گناہ ہمارے اوپر باقی رہ جائے گا, کیا ٹھکانا اسی گناہ کی بنا پر ہماری نجات مشکل ہو جائے. اس لیے میرے دوستو, میں امانت کے طور پر اپنا چھوٹا بھائی ہو کر میں آپ کے سامنے درد دل کے ساتھ یہ عرض کر رہا ہوں, اور یہ اپنا اکثر جب ہوتا ماحول بنتا جا رہا ہے کہ ہمارے دل سے علم کی عظمت گھٹتی گئی, علماء کی عظمت گھٹتی گئی, ان کے بارے میں ہماری زبان کھلتی گئی, ہمیں معلوم کیسے کیسے الفاظ بھی کہتے چلے گئے. اللہ اکبر,
کر جیل کی تعظیم کرتا ہے، علماء کی تعظیم کرتا ہے، تجربہ اور مشاہد میں دکھنا ہے کہ جو عالم کی قدر کرے گا، جیل کی قدر کرے گا، پروردگار اس کی نسل میں حافظ اور عالم پیدا فرمائیں گے، اور جو مثال اگر مقدمی کرے گا اللہ اس کی نسل کو بھی علم سے محروم فرما دیں گے۔ سنیے ذرا، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے جو علم کے آراستہ کیا، علم عطا فرمایا، سارے فرشتوں میں سب سے پہلے حضرت اسرافیل نے جا کر حضرت آدم کا سجدہ کیا، علم کی عظمت پر سب سے پہلے جانے والے اقرار اعتراف کرنے والے حضرت اسرافیل ہیں۔ اللہ نے اس عظمت کی بنیاد پر حضرت اسرافیل کی پیشانی میں قرآن کو لکھ دیا ہے۔ ہم اور آپ اگر علماء کی قدردانی کریں گے، میرے دیش تو آج بہت بڑا علماء ہے، میں اپنا بھائی سمجھ کر آپ سے کہتا ہوں کہ کم سے کم ہماری زبان غیبت سے بچے، ناشکری سے بچے، کسی ایک کے بارے میں توہین آمیز کلمات سے بچے، انشاءاللہ اس کا ہمیں فائدہ پہنچے گا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انسانیت کا سب سے پہلا جوہر، انسانیت کا سب سے پہلا جوہر اللہ نے علم کو بنایا ہے، اور وہ علم علم صحیح ہونا چاہیے۔ نمبر دو، انسانیت کا دوسرا جوہر اللہ نے عمل صالح کو بنایا ہے۔ جس انسان نے عمل صالح، صرف عمل نہیں، وہ عمل جو عمل صالح ہے، عمل صالح کس کو کہیں گے؟ وہ عمل جو اللہ کے بتانے کے مطابق ہے، وہ عمل جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے کے مطابق ہو، وہ عمل ہمارا عمل صالح بن گیا۔ ہماری نماز سنت کے مطابق ہے، ہمارا ہر عمل شریعت کے مطابق ہے، ہمارا ہر عمل نبی کے فرمان کے مطابق ہے، ہمارا ہر عمل قرآن و حدیث کے مطابق ہے، وہ عمل ہمارا عمل صالح بنے گا۔ اب ذرا سوچیں کہ ہمیں نماز کا طریقہ سنت کے مطابق کہاں سے ملے گا، روزے کا صحیح طریقہ ہمیں کہاں سے معلوم ہوگا، حج کا صحیح طریقہ جو پورے طور پہ حج سنت کے سانچے میں ڈھلا ہوا ہے، عمرے کا یہ طریقہ جو سنت کے سانچے میں ڈھلا ہوا ہے، ہمارا صدقہ، ہماری زکوۃ، ہماری نیکیاں، ہمارے خیرات، ہمارے دیگر اعمال، یہ پورے کے پورے سنت کے سانچے میں ڈھلے ہوئے ہیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں ہو، یہ ہمیں کہاں سے پتا چلے گا؟ کون بتائے گا؟ یہ وہی بتائے گا جس کے پہلے نمبر پہ ہم نے عرض کیا ہے، جو جوہر علم کے آغاز کا ہوگا، جو عالم دین ہوگا، جو دین شریعت کا واقف کار ہوگا، وہ ہمیں صحیح صحیح بتائے گا کہ نماز کا طریقہ کیا ہے۔ نماز میں عنابت ہو، نماز میں خوشی ہو، نماز میں خوشی ہو، نماز کے اندر سنتوں پر عمل ہو، نماز کے اندر خدا کی طرف توجہ ہو، نماز میں دل کا خیال اللہ کی طرف ہو، یہ ہمیں کہاں سے معلوم ہوگا؟ یہ علماء کو ہمیں معلوم ہوگا۔ اور علم کا شوق اور عمل صالح کا شوق کہاں سے پیدا ہوگا؟ اللہ نے ہر چیز کا الگ الگ انتظام کیا ہے، مدارس میں آپ کا علم ملے گا، سنت کے طریقے ملیں گے، اور اس دور میں خاص طور پر بڑے لوگوں میں علم کا شوق بھی پیدا ہو، اپنے بچوں کے پڑھانے کا جذبہ بھی پیدا ہو، اس کے ساتھ ساتھ ان کی زندگی میں اعمال زندہ ہو۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دوسرا مدرسہ دیا ہے، جس مدرسے کا نام دعوت تبلیغ ہے، یہ دعوت تبلیغ چلتا پھرتا بہترین کا مبارک مدرسہ ہے، ہمیں اس مدرسے سے بھی فائدہ اٹھانا ہے۔ اگر ہماری عمر ہو چکی ہے تو ہماری زندگی میں اعمال زندہ ہو، ہماری زندگی میں شوق علم آئے، ہماری زندگی شریعت کے مطابق ہو، ہمارا ظاہر ہمارا باطن اللہ کے بتانے کے مطابق ہو، یہ شوق کہاں سے آئے گا؟ یہ چیز ہمارے اندر کہاں سے اترے گی؟ ہمارا ایمان کہاں سے مضبوط ہوگا؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دعوت و تبلیغ کا چلتا پھرتا مبارک مدرسہ دیا ہے، جس سے لگنا، جس میں شریک ہونا، جس میں اپنا وقت لگانا، جس میں گشت کرنا، آنے والی جماعت کے ساتھ اپنا وقت لگانا، یہ ہمارے لیے سب سے بڑی سعادت ہے۔ اگر ہمارا وقت لگتا ہے تو ہماری بہت بڑی سعادت ہے، اور اگر وقت نہیں لگتا تو کم سے کم ہماری نصرت کرنا، ان کا ساتھ دینا، ان کے ساتھ بیٹھنا، یہ ہمارے لیے زمانے کا سب سے بڑا فریضہ ہے اور بڑی نیکی اور بڑی عبادت ہے۔ تو پروردگار نے جوہر علم نمبر دو عمل صالح سے بنایا، نمبر تین جوہر انسانیت اللہ نے اخلاص سے بنایا، علم اگر ہے اخلاص نہیں، عمل اگر ہے اخلاص نہیں، تو یہ سب کا سب بیکار ہے۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آئے، اور آنے کے بعد بڑے عجیب انداز میں انہوں نے سوال کیا، سوال اس انداز میں کیا کہ حضرت ابی ہریرہ کا دل ہل گیا، حضرت ابی ہریرہ کا دل نرس گیا،
اور ایسا لفظ ایسا لفظ کہ حضرت ابو ہریرہ بے ہوش ہو گئے, حضرت ابو ہریرہ بے ہوش ہو گئے. فرمایا اے ابو ہریرہ آپ مجھے ایسی حدیث سنائیے گا, ایسی حدیث سنائیے گا جو حدیث آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی میں سنی ہے, جو حدیث آپ نے تنہائی میں سنی ہے اور جس حدیث کو آپ نے یاد کرنے کا خیال اور اہتمام کیا ہو اور جس حدیث کو آپ نے بار بار اپنی زبان سے دہرایا ہو, ایسی حدیث مجھے سنائیے. ابو ہریرہ کے نام سے کھڑے ہوئے اور فوراً بے ہوش ہو کر گئے. ہوش آیا پھر تھوڑی دیر کے بعد اس چیلنج نے یہی سوال اٹھایا تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے تین انسانوں کا تذکرہ کیا, تین انسانوں کا تذکرہ کیا کہ جن تین انسانوں کو میدان محشر میں لایا جائے گا اور تین انسانوں کو محشر کے میدان میں لا کر پوچھا جائے گا آپ نے علم کے اوپر حاصل کیا, آپ نے راہ خدا میں اپنی جان کی شہادت کیا دی, آپ نے اپنا ذاتی اور قیمتی مال کیوں صدقہ خیرات کیا. آپ اس رواج کو سمجھتے اور جانتے ہیں, اندازہ لگائیے کہ یہ تین راہیں اس قدر اہم ہیں, یہ تین راستہ اتنا اہم ہے اتنا قیمتی ہے, مگر وہاں بھی اخلاق میں اگر کمی آ گئی تو پروردگار اس کام کی اہمیت, اس کام کی قدر منزلت, اس کام کی قربانی کے باوجود پروردگار انہوں کو جہنم میں ڈالیں گے. کہ یہ تین کام کو بھی اللہ قبول نہیں کرے گا کہ دوسرے اعمال کو اللہ کیسے قبول فرمائے گا. اس لیے میرے دوست ہمیں اپنے عمل میں اخلاق یعنی عمل کرتے ہوئے اللہ کی طرف دھیان, اللہ کی طرف خیال, اللہ کی رضا, اللہ کی خوشنودی, اس کے خاطر ہمیں ہر عمل کرنا ہے. ہمارے اکابر اور مشائف کا حال سنیے ذرا, جس کے کانوں کو سنیے گا آپ. ہر موقع پر ہمارے علماء نے اکابر میں مشائف میں جو قربانیاں دی ہیں اور قربانی کے انداز الگ الگ ہیں, حضرت نارا رحمت اللہ علیہ جن کی قربانی کا انداز پوری دنیا کے ایک ایک چپے علاقے میں پہنچا, یہ ایک بہت بڑی ان کی قربانی. حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ آزادی کے موقع پر حضرت محمود الحسن شیخ الہند دیوبندی رحمت اللہ علیہ ان کو انگریز نے گرفتار کیا اور گرفتار کر کے ان کو مالٹا کے جیل میں بھیجا. جزیرہ اندمان کلکتہ سے تقریباً 780 کلو میٹر کے فاصلے پر جزیرہ تھا. یہ جزیرہ اس زمانے میں ایک ایسی آزاد کی جگہ تھی کہ دنیا کے تمام جیلوں بلکہ پھانسی کے مقابلے میں کسی انسان کو تڑپ تڑپ کے رکھنا ہو تو اسے جزیرہ اندمان بھیجا جاتا تھا. اس جزیرہ اندمان میں ہمارے ہندوستان کے تقریباً 4,000 سے 5,000 اہل ایمان وہاں قیدی کے طور پر آتے ہوئے مل جاتے. بڑی عجیب داستان ہے میرے دوستوں, آج ہمارے جوانوں کا حال یہ ہے کہ ہمیں اپنی تاریخ معلوم نہیں ہے. اس ہندوستان کی آزادی کے لیے ہمارے مشائخ اور ہمارے علماء اور ہمارے اہل ایمان نے یہاں کس طرح کی قربانیاں دی ہیں آج ہمارے جوانوں کو معلوم نہیں ہے. ہمارے جوانوں کے پاس اس بات کا وقت ہے کہ اپنے انٹرنیٹ پر اپنے موبائل پر دنیا کی گندی چیزوں کو دیکھیں, دنیا کی بولا تازہ خبروں کو پڑھیں, دنیا کی تمام چیزوں کو جھانک کر رہے, مگر ان کے پاس اس بات کے وقت نہیں ہے کہ وہ اپنے اکابر اپنے مشائخ کی تاریخ اور ان کی قربانیاں اور اپنے اس ملک کی آزادی اور اپنے ملک کی حفاظت کے لیے بہائے ہوئے خون کے قطروں کی تاریخوں کو پڑھیں, ان کے پاس وہ وقت نہیں ہے. اور میرے جوانوں میں آپ سے کہتا ہوں اگر آپ نے وہ جیت کو باقی رکھنا چاہتے اگر آپ عزت کا سر اٹھا کر چلنا چاہتے ہیں, اگر آپ باوقار ہو کر باعزت ہو کر اس ملک میں رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے اپنے اکابر اپنے مشائخ علماء دیوبند کی تاریخ کو پڑھنا اور اپنے سینے محفوظ رکھنا ہوگا. تو جا کر آپ کو پتا چلے گا کہ ہم نے اس ملک کی حفاظت کے لیے یہاں کے ایک ایک انسان سپاہی ایمان کی نہیں تمام تر انسان اس ملک کے باشندے چاہے جس قوم سے تعلق رکھتے ہیں ان تمام کی حفاظت کے خاطر ہمارے اکابر ہمارے مشائخ نے قربانیاں دی ہیں. اس کی لمبی تاریخ ہے مگر ہمارے جوانوں کو اس کی طرف کوئی توجہ اور دھیان نہیں ہے. آپ تاریخ کی کتابیں علماء سے معلوم کریں اور پھر اس کو پڑھیں دیکھیں کہ ہمارے اکابر نے کیسی کیسی قربانیاں دی ہیں. شیخ الہند رحمت اللہ علیہ 3 سال 7 مہینہ مالٹا کے جیل میں رہے تھے. اس وقت پہلی جنگ عظیم یا دوسری جنگ عظیم ہو چکی تھی, پوری دنیا سے بہت سے قیدی مالٹا کے جیل میں موجود تھے. حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے وہاں کیا کیا کام کیا یہ ہم لوگ جانتے ہیں. میں اس کا چھوٹا سا مختصر حصہ آپ کو سناتا ہوں. کہ اس شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں پوری کوشش تھی کہ ان کو پھانسی کی سزا دے دی جائے. اور کوشش کی بنیاد کیا ہے یہ بھی میں مختصر بتا دوں کہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تحریک چلائی تھی, ایک چرور چلائی تھی, ایک ریشم چلایا تھا ہندوستان کی آزادی کے لیے, جس کا نام تحریک ریشمی رومال ہے. یہ تحریک ریشمی رومال کیا ہے؟ کیونکہ اس زمانے میں انگریزی کا پورے طور پہ 1857 کے بعد انگریزی کا پورے طور پہ اس پورے ملک میں تسلط ہو گیا تھا, اور یہاں کے سارے مسلمان بلکہ ساری قومیں بالکل نہتھی اور بے پتھر مچھی ہو چکے. ان کا کوئی خط, ان کا کوئی کاغذ حفاظت کے ساتھ پہنچ نہیں سکتا تھا. تو سارے خطوں کی, سارے کاغذوں کی, اور اہل ایران اور خاص طور پر علماء کے سارے سامانوں, ان کے پیپر, ان کے بیگ کی تلاشی لی جاتی تھی. اس بنیاد پہ یہ مسئلہ بڑا مشکل تھا کہ مختلف علاقوں میں حضرت شیخ علی رحمۃ اللہ علیہ نے اس ملک کی آزادی کے لیے جو اسکیم بنایا تھا اور جو تحریکیں بنائی تھی, اور مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کو کابل کے علاقے میں بھیجا ہوا تھا کہ ہماری یہ ساری رائے, ہمارے مشورے اور ہمارے منصوبے اور ہمارے طریقے یہ کس طرح ایک دوسرے تک پہنچے. سارے کاغذات پکڑے جاتے تھے. اس درمیان میں خطرہ ہوا تو حضرت شیخ علی رحمۃ اللہ علیہ مکہ مکرمہ سے سیکھ لے گئے. وہاں جانے کے بعد شیخ علی رحمۃ اللہ علیہ نے غالب پاشا, انور پاشا اور جتنے تھے اس زمانے میں سلطنت عثمانیہ کے حکمران, ان سے باتیں کی. بہت لمبی داستان ہے میرے جوانوں, میں تو اس لیے اس بات کو چھڑک رہا ہوں آپ کے دلوں پر کہ آپ کو شوق پیدا ہو اور آپ ان کتابوں کو حاصل کر کے مطالعہ کریں. تو وہاں سے شیخ علی رحمۃ اللہ علیہ نے جو حاجیوں کا قافلہ جدہ سے واپس آ رہا تھا, ان کے مارفت کچھ خطوط حضرت شیخ علی رحمۃ اللہ علیہ نے بھیجا تھا. وہ خطوط جو رانی پاشا کی طرف سے اور بھی جو منصوبے بنائے تھے, تو اب سوال یہ تھا کہ اس کو کس طرح سے بھیجا جائے کہ جو بمبئی پر جب جہاز آئے گا وہاں ان کا سامان کی چیکنگ ہوگی تو سب پکڑے جائیں گے. تو وہاں مکہ مکرمہ میں ایک لکڑی کا باکس بنایا گیا, اور لکڑی کے باکس کی جو ایک طرف کا جو پاک ہوتا ہے, اس پاک کے اندر کھدائی کی گئی, چھوٹا سا اس کو سوراخ بنایا گیا, اور اس میں وہ سارے خط کو محفوظ کر کے اس پاک کو اس طرح سے دبا دیا گیا کہ باہر سے دیکھنے والے کو کسی محسوس ہی نہ ہو کہ یہ دو تختوں سے بنا ہوا ہے, بلکہ ہر آدمی یہ سمجھے کہ ایک ہی تختہ ہے. دو تختوں کے درمیان یہ سارے خط اور ریشمی کپڑا اس میں دبا کر کے حضرت شیخ علی رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں سے بھیجا تھا, اور اسی ریشمی کپڑے کے اوپر نقشہ بنایا تھا کہ انگریزوں کو یہاں سے بھگانے کے لیے اور ان کو یہاں سے نکالنے کے لیے ہمیں ہندوستان کو کس کس علاقے کو اپنا مرکز بنانا ہے, اور کس کس علاقے کو مرکز بنا کر وہاں پر افراد تیار کرنا ہے, اور جو انگریز کے خلاف ہمیں لڑائی کرنی ہے. تو چونکہ اس ریشمی کپڑے کے اوپر یہ سارے محاذ کا نقشہ بنایا گیا تھا, اس ریشمی کپڑے کو لکڑی کے بخ ملے پر بھیجا گیا تھا, اسی بنیاد پر حضرت شیخ علی رحمۃ اللہ علیہ کے پورے مشن اور اس کی پوری تحریک کا نام انگریزوں نے تحریک ریشمی رومال دیا. یہ تحریک ریشمی رومال ہے, رومال کے ذریعے سے اپنے منصوبے, اپنے ارادے کو ظاہر کیا تھا. یہ لمبی داستان ہے کہ کسی طرح سے وہ کپڑا پکڑا گیا اور پھر کامیاب نہ ہو سکا. یہ شیخ علی رحمۃ اللہ علیہ جرم میں پکڑے گئے اور 3 سال 7 مہینے مالٹا کے جیل میں رہے. ایک دفعہ ان کو پتا چلا کہ شاید اب مجھے پھانسی دی جائے گی, شاید مجھے پھانسی دی جائے گی. شیخ علی رحمۃ اللہ علیہ شام کے وقت تنہا بیٹھے ہوئے بلک بلک کے رو رہے ہیں, آنکھوں میں آنسو کی لڑیاں ہیں. خادم نے پوچھا, حضرت آپ کیوں روتے ہیں؟ کیا موت کے ڈر سے؟ آپ کی جرت, آپ کی بیداری, جو کچھ آپ نے کیا اللہ کے لیے کیا, جو کچھ آپ نے کہا ان کی روشنی میں کہا. انگریز آپ کو کوڑے مارتا تھا اور کہتا تھا کہ شیخ علی ایک دفعہ کہہ دو, ایک دفعہ کہہ دو کہ انگریز کی حکومت ہندوستان میں صحیح ہے, ایک دفعہ کہہ دو میں چھوڑ دوں گا. مگر آپ نے اپنے شان علم کو باقی رکھتے ہوئے, علم کی غیرت کو باقی رکھتے ہوئے آپ نے کوڑے کھانے برداشت کیے, مگر ایک دفعہ آپ نے اپنی زبان سے یہ نہیں کہا. بلکہ فرمایا, میں کہتا تھا, کہہ رہا ہوں, کہتا رہوں گا کہ ہندوستان میں انگریز کی حکومت صحیح نہیں بلکہ حرام حکومت ہے, میں کہتا رہوں گا. اس پر ان کو کوڑے مارتا رہا. تو ان کے کسی ساتھی نے کہا کہ شیخ علی رحمۃ اللہ علیہ آپ روتے کیوں ہیں؟ میرے دوستوں, بہت ہی زیادہ دل کے کانوں سے سننے والا جملہ ہے. شیخ علی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, میں اپنی جان کی شہادت پر, میں اپنے پھانسی پر نہیں روتا, میں اس بات پہ روتا ہوں پروردگار کی شان کے نیازی پر روتا ہوں کہ پروردگار کبھی کبھی جان بھی لیتا ہے اور قبول بھی نہیں کرتا.
جان بھی لیتا ہے قبول بھی نہیں کرتا. میں اس بات کا دوراؤں کو کروا دیا میں نے پوری زندگی کا یہ حصہ جیل میں گزارا ہے, اب پھانسی کا وقت قریب آ رہا ہے, اللہ میرے اس پھانسی کو قبول کر لینا. اگر آپ نے قبول نہیں کیا تو میری جان کا چلا جانا, پھانسی کا لگ جانا میرے حق میں بیکار ہو جائے گا. میرے دوستو ہمارے یہ اکابر ہیں جن کی نگاہ ہر موقع پر اخلاص رضا اللہ کی طرف توجہ اللہ کی طرف دھیان کی طرف ہوا کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو اشرف المخلوقات سے نوازا, اللہ ہی کا خریدار بنایا. بنیاد چار جوہر انسان میں ہونا چاہیے. نمبر ایک جوہر علم انسان میں ہو, نمبر دو جوہر عمل ہو, انسان کے عمل کی شان ہمیں چاہیے, اور اس کے ساتھ ساتھ نمبر تین انسان میں اخلاق ہونا چاہیے, اور نمبر چار انسان میں فکر سلیم ہونا چاہیے. فکر سلیم کو آپ کردو دل سے تعبیر کر سکتے ہیں, فکر سلیم کو آپ غم دل سے تعبیر کر سکتے ہیں کہ دل کے اندر ایک غم ہو, دل کے اندر ایک فکر ہو. پروردگار نے انسانیت پر یہ چار جوہر سب سے پہلے انبیاء کرام کو عطا فرمایا, اور انبیاء کرام نے سب سے زیادہ انسانیت پر یہ جوہر اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. سب سے زیادہ علم اگر ہے تو آپ کو, آپ کا عمل سب سے زیادہ اگر کسی کا عمل ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل. ہمارے اکابر ہمارے مشائخ کی محبت نبی, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت, آپ کی عظمت, آپ کی عقیدت, آپ کے عشق و وفا کی مثال دیکھیے. ہمارے اکابر فرماتے ہیں میرے پیارے نبی کی شان عظمت, میرے پیارے نبی کی شان عظمت اس قدر بلند ہے, اس قدر بلند ہے کہ سارے انبیاء کی ساری زندگی کی عبادتیں اور صحابہ سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام تر انسانوں کی نیکیاں ان کی عبادتیں ایک طرف رکھی جائیں, سارے نبیوں کی عبادت, سارے ایمان والوں کی عبادت ایک طرف رکھی جائیں, اور میرے پیارے آقا محبوب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سجدہ ایک طرف رکھا جائے تو آپ کے سجدے کا وزن بڑھ جائے گا. یہ عظمت اور محبت کی انتہا ہے, یہ وہی سب کا رکھتا ہے جس کے دل میں صحیح عظمت و محبت ہو. تو اللہ رب العزت نے انسانیت کو یہ چاروں جوہر سب سے زیادہ اللہ نے انبیاء کو عطا فرمایا, انبیاء کے بعد سب سے زیادہ اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. پیارے اللہ سے پیارے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علم الاولین والآخرین, اللہ نے اولین اور آخرین تمام چیزوں کا علم اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے. اور ہمارے سارے کی مثال آپ نے سنی, اور اخلاص تو وہیں سے چلا ہے, اخلاص تو وہیں سے ہمیں ملا ہے, لہٰذا اخلاص ہی سب سے زیادہ وہیں, اور اس کے بعد فکر سلیم. فکر سلیم سے مراد دل پر ایک غم ہو, دل پر ایک فکر ہو, یہ تمام تینوں جوہر کے باوجود تو علم بھی ہے, عمل بھی ہے, اخلاص بھی ہے, اس کے ساتھ ساتھ میرے اللہ کی شان میں قبول بھی ہے یا نہیں, میرا اللہ قبول بھی کرے گا یا نہیں, ایک درد, ایک غم, ایک فکر دل پر انسان کا سوال ہے. تو چوتھا جوہر فکر سلیم ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں تعارف فرماتے ہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متواصل الاحزان, متواصل الاحزان دائما فکر. پیارے آیا کی شان یہ تھی, آپ کا حال یہ تھا, اگر ہم آپ کے پاس پہنچتے تھے تو آپ ہمیشہ ایک غم میں, ایک فکر میں ڈوبے ہوئے تھے. کس بات کی فکر تھی, کس بات کا غم تھا, امت کی فکر تھی, امت کے ایک گھر میں ایمان پہنچ جائے, امت کے ایک زندگی میں عمل زندہ ہو جائے, اس کے ساتھ ساتھ ساری امت کی فکر ہے, امت کے ایمان کی فکر ہے, اس کے ساتھ اپنی بھی فکر ہے کہ پروردگار ہم جو کچھ کرتے ہیں آپ اسے قبول فرما لیجیے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فکر سلیم یعنی دائمی فکر اور ہمیشہ کا غم آپ کو سب سے زیادہ تھا. اگر ہمارے اندر اللہ نے کسی کو سلم عطا کیا ہے, میں اپنے باتوں کو سمجھتا ہوں, پروردگار نے ہمیں چاہے نگر پر کی راہ سے, پروردگار نے ہمیں چاہے علماء کی مجلس کے راستے سے, پروردگار نے ہمیں چاہے دعوت و تبلیغ کے راستے سے کچھ نہ کچھ علم اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے, اللہ نے ہمیں کچھ نہ کچھ عمل کا موقع عطا فرمایا ہے, اخلاص کو اللہ نے کچھ سمجھنے کا موقع دیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے دل میں ایک غم, ایک فکر سوار ہونا چاہیے کہ اللہ ہمارے اس عمل کو, ہمارے اس علم کو, ہماری خدمت کو آپ قبول فرما لیجیے. جس دل میں غم ہوتا ہے, جس دل میں فکر ہوتی ہے, جس دل کے اندر خیال ہوتا ہے, جس دل میں اللہ کو قبول کرنے کا خیال آتا ہے, پروردگار چاہے عمل چھوٹا ہو, چاہے عمل مختصر ہو, چاہے عمل میں پورا پورا اخلاص نہ ہو, چاہے عمل میں کچھ سنتیں چھوٹ گئی ہو, ہے اگر آپ کی طرف سے قبولیت کا تو پروردگار اسی درجے دے کی بنا پر جن کے غم کی بنا پر جن کے فکر کی بنا پر حسرت کی بنیاد پر پروردگار اس کی طرف کی نیکیوں کو قبول فرما لیتے ہیں.
میرے دوستو آج ان باتوں کے خلاصے کے ساتھ آخری بات سب سے اہم ہے. ان باتوں کو ذرا ہم دل میں بیٹھا کر جائیں کہ ہمارے دل میں ایک غم ہو ایک فکر ہو. غم کس بات کا, فکر کس بات کا, غم کس بات کا کہ ہم سے کہیں ایسا نہ ہو کہ حقوق العباد چھوٹ رہے ہوں, کہیں ایسا نہ ہو کسی کا دل دب گیا ہو, کہیں ایسا نہ ہو کسی کی دل آزاری ہو گئی ہو. یہ اس بات کا غم کہ ایک اپنی کوتاہی کا غم, نمبر دو اپنے عمل پہ ناقص ہونے کا غم. یہ دو غم اگر ہمارے اندر آ جائیں تو یہ انسان ہمیشہ ترقی کرتا رہے گا. مختصر سے لفظوں میں آپ کو سمجھاؤں گا. اس بات کا غم کہ کسی انسان کا کوئی حق ہم سے ضائع نہ ہو جائے. سنیے ذرا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کا اللہ تعالیٰ نے کمالیت کے کمال کے چارے جوہر اور انسانیت کے چارے جوہر بدل کے عطم اللہ نے عطا فرمائے تھے, اس پیارے آقا کا حال سنیے. جب آپ کا آخری وقت آیا, آج جس بات کی طرف سب سے زیادہ کوتاہی ہے, میں سچ کہتا ہوں اپنے بارے میں, کہ آج ہم نے چاہے علم حاصل کر لیا, چاہے ہم نے بار بار حج کر لیا, چاہے ہم بار بار نماز پڑھنے لگے, مگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کیا فیصد ہیں, دیندار سچے ہیں. ہماری بہن کا دل دکھا, پڑوسی کا دل دکھا, کسی اور کے بارے میں ہم نے زبان سے کچھ کہہ دیا, کسی اور کے دل کو ہم نے دکھایا. یاد رکھیے, اللہ اپنے حق کو معاف کر سکتا ہے مگر بندے کے حق کو معاف نہیں کر سکتا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حجت الوداع سے واپسی کے بعد جبکہ دین و شریعت کے مکمل ہونے کا اعلان کر دیا گیا اور پیارے آقا کے دنیا میں آنے کا مقصد پورا ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کا اعلان فرما دیا, حجت الوداع سے واپسی کے بعد جب نبی علیہ السلام بیمار ہوئے اور اس بیماری مبتلا ہوئے جس میں آپ کی وفات ہوئی, آپ نے حضرت فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ظہر سے پہلے اپنے گھر میں ان کو بلایا اور فرمایا, اے فضل ذرا مجھے سناؤ. حضرت فضل جو حضرت عباس کے صاحب زادے ہیں, حضرت فضل کو کہا ذرا مجھے اٹھاؤ, پیارے آقا بیمار ہیں, خود اٹھ نہیں سکتے, خود اپنی طاقت کے پورے طور پہ انشراح کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے. پیارے آقا نے کہا مجھے اٹھاؤ. وہ لوگ اٹھا کر لائے, صحابہ کرام غم کے مارے, صحابہ کرام غم کے مارے مسجد نبی میں بیٹھے تھے, میرے پیارے آقا بیمار ہیں, بستر پہ ہیں, آپ کو بخار کا زور ہے, سارے صحابہ غم کے مارے ہیں. جب دیکھا کہ پیارے آقا حضرت فضل کے سہارے اپنے حجرے مبارک سے باہر نکلے تو صحابہ پروانے کی طرح منبر کے قریب ہو گئے. آپ نے اس موقع پر جو جملہ ارشاد فرمایا, صحابہ کرام کا دل باہر سے آنے لگا, صحابہ کا دل نرم ہی تھا. میرے پیارے آقا بیماری کے عالم میں آج کیا بات ارشاد فرماتے ہیں. صحابہ نے سنا ان کا حال کیا ہوا, وہ صحابہ جو ہمیشہ اپنی جان کا نذرانہ لے کر پیارے نبی کے قدموں میں حاضر ہوتے تھے, وہ صحابہ جو اپنے مال کا نذرانہ لے کر آپ کے تلوں پر نچھاور کرتے تھے, وہ صحابہ نے سوچا کہ پوری زندگی ہم نے اپنے آپ کو, اپنے مال کو, اپنی اولاد کو, اپنی جائیداد کو, سب کچھ ہم نے آپ کے اشارے پر قربان کیا ہے, اشارے پر قربان کرنا یہ میری سب سے بڑی سعادت تھی. آج میرے پیارے آقا نے کیا بات ارشاد فرمائی, صحابہ نے سنا ان کا سر مارے غم سے جھک گیا. آپ نے فرمایا, اے میرے صحابہ, آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ, یہ کس سے کہا آپ نے؟ سارے صحابہ سے کہا, انصاری سے کہا, مہاجرین سے کہا, مکی مدینہ میں رہنے والوں سے کہا, اطراف مدینہ سے آنے والوں سے کہا, باہر کے آنے والوں سے کہا, حبشہ کے رہنے والوں سے کہا, کوئی فرق آپ نہیں کہا کیا جس میں کوئی بڑا صحابی ہے, ایماندار صحابی ہے, چھوٹا ہے, خاندان کا ہے یا خاندان سے باہر کا ہے, تمام تر صحابہ سے سید کائنات فخر رسول فرماتے ہیں, اے صحابہ اگر میری ذات سے, اگر میری ذات سے کسی کی کمر کو تکلیف پہنچی ہو, اگر مجھ سے میرے ہاتھ سے کسی کی کمر کو تکلیف پہنچی ہو تو آپ میری کمر حاضر ہو اور میرے کمر کو بدلا لے لو. اے صحابہ اگر میری زبان سے کسی کی عزت آبرو ہوئی ہو, کسی کی آبرو روزی ہوئی ہو, کسی کی عزت پر دھبا لگا ہو, میں نے کسی کا دل دکھایا ہو تو آئے میری عزت موجود ہے, میری عزت سے اپنا بدلا لے لے. اے صحابہ اگر کسی کا مال میرے اوپر باقی ہو اور میرے پاس
خالق کے مال کا بدلہ لے لے میرے کامر حق میرے احباب ذرا غور تو کریں یہ وہ تم تخیو سب کہتا ہے اللہ کا وہ پیارا حبیب کہتا ہے یہ تاریدار مدینہ کہتا ہے جن کے لیے اللہ نے آسمان کو بنایا ہے جن کے لیے اللہ نے زمین کو بنایا ہے جن کے اللہ نے ساری کائنات کو بنایا ہے اور جن کے بھیجنے سے پہلے اللہ نے نبیوں کا سلسلہ جاری فرمایا وہ پروردگار کا نبی کہتا ہے اگر کمر کو تکلیف پہنچی ہو تو آؤ اگر تمہاری عزت کی میں نے عزت آبرو روزی کی ہو تو آؤ اگر پیسہ باقی ہو تو آؤ صحابہ کرام حیران ہو گئے پریشان ہو گئے شرمندگی کا عالم ہو گیا پتا چھا گیا پیارے نبی نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی آدمی آ کر مجھ سے بدلا لے گا میں اس سے کینا نہیں رکھوں گا میں اس کو برا نہیں سمجھوں گا میری نگاہ میں سب سے محبوب اور پسندیدہ اور سب سے اچھا صحابی وہ بنے گا جو آئے مجھ سے بدلا لیں گے
میرے دوست ذرا سوچیں ہمارا میرے جوانوں ذرا سوچیں ہمارا کیا ہم نے بیویوں کا دل نہیں دکھایا کیا ہم نے اپنے ماں باپ کا دل نہیں دکھایا کیا ہم نے پڑوسیوں کا دل نہیں دکھایا کیا ہم نے اپنے چچا اور دادا کا دل نہیں دکھایا کیا ہم نے اپنے بڑے دوستوں کا دل نہیں دکھایا کیا ہم نے کسی اور کا دل نہیں دکھایا کیا ہم نے کسی علماء کا دل نہیں دکھایا اگر ایسا ہے تو یاد رکھیے پیارے آقا نے فرمایا کہ محشر کے میدان میں بدلا دینا اس سے کہیں آسان ہے کہ میں نہیں بدلا دے دوں میرے دوست نے سوچے ذرا وہ صحابہ کرام کے دل پر دل کا کیا حال ہوگا جن صحابہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا تھا در حقیقت پیارے آقا نے ایک نمونہ قائم کیا ہے اے میرے امتی اے مجھ پر ایمان لانے والے اے مجھ سے قرآن کو سیکھنے والے دنیا میں معافی تلافی کر لینا بندوں سے اپنے حق کو معاف کرا لینا بندوں کے سامنے چھپ جانا معافی تلافی کر لینا یہ بڑا آسان ہے کہ اللہ کا نبی ہو کر انسانوں سے معافی چاہتا ہے صحابی سے معافی چاہتا ہے ماتا کے سب کا معافی چاہتا ہے تو یہ تمہارے لیے کیا بات ہے کہ تم بندوں سے معافی نہ چاہو اس لیے میرے دوست آج ہمارے دل میں ایک غم آ جائے تو کوئی بات کا کہ کسی کی حق تلفی اگر ہوئی ہے تو ہم اس سے معافی تلافی کر لیں
ایک عجیب داستان بھی لکھی ہے آپ کی دلچسپی اور آپ کے شوق کی بنیاد پر میں سنا رہا ہوں اور ہمارے لیے سب سے زیادہ قابل قدر اور آنکھوں بیٹھائے جانے والے حضرت اقدس مولانا جابر صاحب دامت برا کہتے ہیں میں ان کے سامنے دوست ذرا جھجھکتا بھی ہوں میرے دوستو میں ان کی عظمت کو آپ کے سامنے کیا بیان کروں باہر کے علماء زیادہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے آپ کی اسٹیٹ آپ کے صوبے میں کیسے کیسے ہیرے اور کیسے کیسے جوہر اللہ نے آپ کو دیے دیے ہیں آپ اس شہر میں ہیں اسٹیٹ میں ہیں تو آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہوگا مگر میں سمجھتا ہوں اور صحیح سمجھتا ہوں اس بات کو کہ اللہ نے اس اسٹیٹ میں آپ کو بڑے بڑے جوہر عطا فرمائے ہیں صاحب نسبت عطا فرمائے ہیں شبدیدار عطا فرمائے ہیں اخلاص وفا کے پیکر عطا فرمائے ہیں للہیت کا پیکر اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے میں کسی تاریخ کی بنیاد پر نہیں کہتا ہوں میں تو ان کے چپل کے گرد و غبار کے برابر بھی نہیں ہوں مگر میں کہنا چاہتا ہوں اس لیے تاکہ ہم اور آپ اپنے تمام اڑیسہ کے مشائخ اور اقابل سے براہ راست فائدہ اٹھائے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اذان ہوئی اور آپ نے ظہر کی نماز ادا کرنی ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد پھر آپ ممبر کی تشریف لے گئے ممبر کی تشریف لے جا کر آپ نے پھر دوبارہ وہی بات ارشاد فرمائی یہ کیا انسانیت کا چوتھا جوہر ایک غم ہے فکر ہے پھر آپ نے وہی بات ارشاد فرمائی ایک عجیب واقعہ پیش آیا ایک عجیب سوالیہ مسلم نبی میں پیش آیا کہ ظہر کی نماز کے بعد تو پوری مسجد نبی کھچاکھچ بھر گئی جو آپ نے فرمایا کہ اگر کسی کو تکلیف پہنچی تو آئے اور آپ مجھ سے بدلا لے رہے تو کنارے سے ایک صحابی کھڑے ہوئے جس کا نام عکاشہ بن محصن ہے یہ عکاشہ بن محصن نے کھڑے ہو کر کہہ لیا میرا پیارے آقا آپ سے مجھے تکلیف پہنچی ہے آپ سے مجھے تکلیف پہنچی ہے اور آپ فرماتے کہ بدلا لے رہے تو میں بدلا لینے کے لیے تیار اس بات نے اس صحابی کی اس بات نے صحابہ کے دلوں پر بجلی گرا دی یہ کون ہے یہ کون شخص ہے جو پیارے آقا سے بدلا لینا چاہتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ہاں تم آ جاؤ تم مجھ سے بدلا لے لو یہ تاریخ ایک عجیب سے واقعہ ہے ذرا دوست کو سمجھنا اور عمل کرنے کے لیے ذرا اس کو سننا یہ عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہہ دیا کہ مجھے آپ سے بدلا لینا ہے صحابہ کے دل سے پہاڑ گرا بجلی گری صحابہ میں سکر تاری ہو گیا یہ کون شخص ہے جو آپ سے بدلا لینا چاہتا ہے عکاشہ بن محصن کو آپ نے فرمایا آ جاؤ صحابہ کا سر جھکا ہوا ہے اور یہ صحابی بڑے اطمینان کے ساتھ پیارے آقا کے سامنے کھڑا ہو گیا آپ نے فرمایا کس موقع پر تکلیف پہنچی. انہیں بتایا کہ فلاں جذبے اور فلاں میدان میں آپ ایک دفعہ سب سیدھی کر رہے تھے. سب سیدھی کرتے ہوئے آپ کے نیزے نے آپ کے نیزے کے کنارے اور نیچے جو لوہے کی کن لگی ہوئی تھی آپ نے جب سب کو سیدھا کیا تو آپ کے اس نیزے کے کنارے والے نوکیلے حصے سے میرے کندھے میں چوٹ لگی تھی, مجھے خراش لگا تھا, مجھے تھوڑی سی تکلیف پہنچ گئی تھی. اس میدان میں آپ کے اس نیزے سے مجھے تکلیف پہنچ گئی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا نیزے سے تو بدلا تو اسی وقت ہوگا جب کہ نیزا سے ہی تم مجھ سے بدلا لو. تو آپ نے ایک صحابی کو بھیجا کہ جاؤ فاطمہ کے گھر, ان کے گھر میں جو نیزا رکھا ہوا ہے وہ نیزا لے کر آؤ. حضرت فاطمہ حیران تھی کہ ابا تو بیمار ہے اور کیا بات ہے کہ آج نیزا منگوا رہے ہیں. تو کہا کیا بات ہے بارہ انہوں نے دے دیا. جب وہ نیزا لایا گیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نیزا حضرت عکاشہ کو پیش کیا تو حضرت عکاشہ نے ایک اور ایسی بات کہہ دی کہ صحابہ کو بالکل ان کا سر جھکتے ہوئے پاؤں کو لگنے لگا. حضرت عکاشہ نے کہا حضرت بدلہ تو اس وقت ہوگا, پورا پورا بدلہ تو اس وقت ہوگا جب کہ آپ کے پیٹھ میں کوئی کپڑا نہ ہو. اس وقت تو آپ کے پیچھے مبارک پر چادر رکھی ہوئی ہے, ایک کپڑا رکھا ہوا ہے, اور میدان میں جس وقت آپ کا وہ نیزا مجھے لگا تھا اس وقت میرے پیٹھ میں کوئی کپڑا نہیں تھا. تو کپڑے کے اوپر سے اگر میں بدلہ لیتا ہوں تو بدلہ پورا نہیں ہوگا. صحابہ حیران و پریشان. آپ نے کہا اچھا, اللہ ہو کر پروردگار اور مکی نبی کے رحمت کے فرشتوں نے اور صحابہ نے کبھی آنکھوں سے اس منظر کو دیکھا کہ پیارے آقا نے بدلہ دلانے کے لیے اپنے جسم مبارک سے آپ نے اپنی چادر کو باہر نیچے اتار دیا. صحابی سے فرمایا اب آؤ بدلہ لے لو. وہ کاشا بن محسن پیچھے کی طرف سے آئے اور آپ کے پیچھے کھڑے ہو کر نیزا کو آہستہ کے کنارے لگایا اور لگا کر اپنے سینے کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیٹھ پہ لگا دیا اور اپنے لب سے مہر نبوت کے چننے لگے اور کہنے لگے پیارے آقا, میں تو آپ کے غلاموں کا غلام بھی نہیں ہوں, میں تو ادنا کا غلام ہوں, میں آپ کے بدلہ لوں میرے آقا یہ میری کیا ضرورت ہو سکتی ہے, مگر بدلے کے بہانے مجھے سینے کو آپ کے پیٹھ پہ لگانے اور آپ کے مہر نبوت کے چننے کا موقع مل گیا. اس لیے میں نے بہانہ بنایا ہے کہ مجھے مہر نبوت کے چننے کا موقع مل گیا. میرے دوستوں, اس واقعے سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پیارے آقا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بڑے نبی ہیں, رسول ہیں, معلم ہیں, دین کے دائی ہیں, باخلاق ہیں, شوہر ہیں, تمام نبیوں کے نبی ہیں اور تمام رسولوں کے رسول ہیں. آپ کی حیثیت قاضی کی بھی ہے, آپ کی حیثیت مفتی کی بھی ہے, آپ کی حیثیت معلم کی بھی ہے, آپ کی حیثیت باپ کی بھی ہے, آپ کی حیثیت شوہر کی بھی ہے, آپ کی حیثیت دائی کی بھی ہے, آپ کی حیثیت مسلمان نواز کی بھی ہے. ساری حیثیتیں آپ کے لیے جمع ہیں, مگر اس کے باوجود آپ نے اپنے صحابہ سے معافی تلافی کی ہے. اس سے پتا چلا کہ اگر دنیا میں کسی کا حق ہمارے اوپر باقی رہ گیا, کسی کو تکلیف ہم سے پہنچ گئی اور ہم نے اگر اس سے معافی نہیں مانگی, باپ کا دل دکھا رہ گیا, ماں کو تکلیف پہنچ گئی, پڑوسی کو تکلیف پہنچ گئی, کسی عالم کو تکلیف پہنچ گئی اور ہم نے اس سے معافی اور تلافی نہیں کی, تو کل میدان محشر میں ہمیں اس کا جواب دینا پڑے گا. اس لیے فکر چلیں درد محبت اور درد غم یہ چوتھا جوہر ہے. جس انسان کو یہ مل جائے وہ انسان با کمال ہے اور وہ انسان در حقیقت اللہ کی نگاہ میں صحیح اشد المخلوقات ہے. یہ درد غم اور درد فکر جب حاصل ہوتا ہے تو میرے دوستو اب میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں. آپ ذرا اس طرح بیٹھیے جیسے نماز میں بیٹھتے ہیں اور ذرا سوچئے کہ جن کو اللہ تعالیٰ یہ دولت عطا فرماتے ہیں ان کے دل کا حال کیا ہوتا ہے. حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ جن کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے لیے قبولیت عطا فرمائی تھی اور جن کے درد غم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے چپے چپے میں عام کیا تھا, اتنی بڑا سب کچھ کرنے کے باوجود, ڈنڈے کھانے کے باوجود, تماچو اور پتھر کھانے کے باوجود, کبھی کچہری سننے کے باوجود, اخیر وقت ہے حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ ان کے عیادت کے راستے کو سیکھ لائے. اس وقت ان کا غم دیکھیے, اس وقت ان کی فکر دیکھیے. حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مفتی صاحب اللہ نے آپ کو مفتی اعظم بنایا ہے, مجھے ذرا بتائے تو صحیح کہ جو کام میں لے کے چل رہا ہوں, جو کام میں لے کے چل رہا ہوں, کیا میری طرف سے اللہ کی بارگاہ میں یہ قابل قبول بھی ہے یا نہیں, اللہ کے ہاں میرے واسطے یہ قابل قبول ہے یا نہیں. خبریں تو یہ ضرور ہے کہ اللہ نے اس کے ہزاروں لاکھوں انسانوں کو فائدہ پہنچایا, مگر ان کی فکر دیکھیے, ان کا غم دیکھیے کہ مفتی صاحب مجھے بتائیں کہ میرے اندر میرا یہ عمل اللہ کے ہاتھ قابل قبول ہے یا نہیں. تو مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ ہندو ساتھ لی اور فرمایا مجھے امید ہے بلکہ یقین ہے کہ اللہ کے یہاں آپ کے حق میں بھی, آپ کے حق میں بھی یہ عمل اللہ یہاں قابل قبول ہے. تو حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ مفتی صاحب آپ ایسی بات کیسے کہتے ہیں, یہ تو اللہ کی بات ہے, اللہ ہی جانے آپ نے بات کیسے کی. تو حضرت نے فرمایا کہ جو انسان ایک کام کرتا ہے, جو انسان کوئی کام کرتا ہے اور کام کرنے کے بعد اس کے دل میں قبولیت کا مقبول ہونے کے بارے میں خوف اور غم ہوتا ہے, یہ خوف اور غم کا ہونا یہ اس کے قبول ہونے کی پہچان ہے, یہ اس کے قبول ہونے کی پہچان ہے کہ ہر عمل کو کرنے کے بعد ایک خوف لگا رہے, ایک غم لگا رہے کہ اللہ کے ہاں یہ قابل قبول ہے یا قابل قبول نہیں ہے. یہ آپ کا خوف, یہ آپ کا غم اس بات کی پہچان کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہے. اتنا بڑا دین کا دائیں دائیں کبیر کو فکر ہے کہ ہمارے اور آپ کے اندر یہ فکر ضرور ہونی چاہیے کہ ہمارے اندر ہمارے سال بھی ہے, کتنے بات کا خیال بھی ہے, اسی کے ساتھ ساتھ کتنے آخرت بھی ہے اور کتنے آخرت ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں. حضرت داؤد علیہ السلام, داؤد علیہ السلام سے ایسا عمل ہو گیا جو ان کی شان کے خلاف تھا, گناہ نہ تھا, معصیت نہیں تھی, انبیاء کرام معصوم ہوا کرتے ہیں. ایک ایسا عمل ہو گیا جو عمل ان کی شان کے بالکل خلاف تھا, اللہ کی طرف سے ایک رکاب آیا. حضرت داؤد علیہ السلام تو بہت رو بہت رو, پروردگار کی طرف سے اعلان ہو گیا, اے میرے پیارے نبی میں نے آپ کے اس بات کو معاف کر دیا, مگر درد ہم دیکھے کتنے دیکھے فکر یہ ہے اللہ میرے ہاتھ پر, اللہ میرے ہاتھ پر میرے اس عمل کو لکھ دیجیے. انہوں نے معصیت کا لفظ استعمال کیا, اللہ میرے ہاتھ پر میرے اس عمل کو لکھ دیجیے تاکہ میں اس کو دیکھا کروں. اللہ نے فرمایا ایسا ہو جب میں نے آپ کے گناہوں کو معاف کر دیا تو آپ اپنے ہاتھوں پر اس کو کیوں لکھوانا چاہتے ہیں. تو حضرت داؤد نے کہا اللہ جب جب میں اپنے ہاتھوں کو دیکھوں گا, جب جب میں اپنے ہاتھوں کو دیکھوں گا تو مجھے غم ہوتا رہے گا, مجھے حسرت ہوتی رہے گی, مجھے فکر ہوتی رہے گی. میں نے اپنے اللہ کے سامنے ایسا عمل کیوں کیا کہ اللہ ناراض ہو گیا, میں نے ایسا عمل کیوں کیا کہ اللہ کی طرف سے تاب آیا تو مجھے غم رہے گا, مجھے فکر رہے گی. اور جانتے تھے داؤد علیہ السلام کہ اگر انسان میں غم ہوتا ہے, فکر ہوتی ہے, تو اس کا درجہ بلند ہوتا رہتا ہے. اس لیے میرے دوستوں آج کی گفتگو میں ہم ان کی عظمت کو لے کر جائیں, اپنی اولاد کو پڑھانے کے جذبے کے ساتھ جائیں, اپنے عمل کو عمل صالح بنانے کی فکروں کے ساتھ جائیں, اپنے چھوٹے بڑے عمل میں اخلاص پیدا کرنے کے جذبے سے جائیں, اور اس سے بڑھ کر بطور خاص, اس سے بڑھ کر بطور خاص یاد جو آپ کے دل کو پیغام دینا چاہتا ہے کہ ہم نے سے ہر ایک کے دل میں ایک درد ہو, ایک غم ہو, ایک فکر ہو کے پروردگار ہم گناہ گار خطاکار کے گناہوں کو معاف کرتے رہنا, اور ہماری چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو اللہ اپنی شان کے مطابق بنا کر قبول کرتے رہنا, یہ حسرت انسان میں ہوتی ہے کہ پروردگار اس حسرت کی بنیاد پر اس کے تمام کرنے قبول فرما لیتا ہے. اللہ رب العزت آج ہمارے یہاں پر آنے جمع ہونے کو قبول فرما کر وہ درد غم اور درد محبت عطا فرمائے جس کے لیے ہم اور آپ یہاں پر جمع ہوئے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے ہم اور آپ آج کے اللہ سے اسی درد غم کو مانگیں گے, ایک فکر سے مانگیں گے, اللہ کے ندامت شرمندگی کو مانگیں گے. اس سے تمام کرے ساتھی جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں وہ تمام ساتھی اپنے سروں کو جھکا لیں, آنکھوں کو بند کر لیں, اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں, سچی طرح اپنی زندگی کو کہ اللہ آپ نے صرف انسانوں کو کہا کہ انسان اگر جہر سے خالی ہوگا تو ہم اس کا سر تراثرین میں داخل کریں گے. رب کریم اپنے احسان فرما کر کچھ نہ کچھ علم بھی دیا, کچھ نہ کچھ عمل بھی دیا کہ اللہ آپ کو معلوم ہے کچھ نہ کچھ اخلاق بھی ہوگا, مگر میرے مولا ہمارے دل میں وہ ملامت, یہ شرمندگی, یہ حسرت نہیں ہے. گناہ کر کے, غیبت کر کے, چگلی کر کے, دل کو کیلوں سے بھر کر, دلوں کو دکھا کر, دوسروں کی توہین کر کے مولا ہم نے اپنی زندگی کو گندہ کر دیا, مگر میرے مولا مجھے اس بات کا خیال نہیں ہے. اے رب کریم آج ہمارے دلوں کو ندامت عطا کرنا, شرمندگی عطا کرنا, اللہم بنا جو جوان بندہ آپ کے سامنے ندامت شرمندگی کے ساتھ آتا ہے اللہ آپ اسے اپنا محبوب پیارا سبھی پر بنا لیتے ہیں. اللہ اللہ کیسے پروردگار کی شان ہے, چھوٹی چھوٹی آنسو کے قطرے اور ندامت پر اللہ ہے کیسے کیسے گناہ گار بندے کو معاف کر دیا. میرے دوستوں اس حل بہت زیادہ ہے, ہم آنکھ اپنی اللہ کے سامنے کرا رہے ہیں, اگر رونا نہیں آتا تو نہ رونے کر رہے ہیں کہ پروردگار ہماری آنکھ کیسی
ہمارا دل کیسا ہے، کیا ہمارا دل پتھر کے گیا، کیا ہماری آنکھیں پتھر کے ٹکڑے کے ہیں، آپ ہمیں یہ مدانت عطا فرما، جو مدانت ہم کو دائی ہے، جو مدانت پیار سے آتے تھے، جو مدانت حضرت مولانا الیاس سے، جو مدانت جو مدانت حضرت شیخ علیم رحمت اللہ علیہ سے، وہ مدانت ہمیں عطا فرما، پروردگار آج ہم اسی کی بھیک لینے آئے ہیں،
آدم علیہ الصلوۃ والسلام ان سے ایک چوک ہو گئی کہ حسرت سے حسرت اور غم سے غم کرتے رہے، اللہ رب العزت نے کن کن نعمتوں سے نوازا، ابلیس تھا 80,000 سال کا عابد تھا، اس نے بھی ایک غلطی کی مگر ندامت نہ تھی تو اللہ نے اسے مربوط بنا دیا، اسے اپنے عمل پر اپنے علم سے نظر کری، اپنے وجود سے نظر کی تو اللہ نے اسے مربوط بنا دیا، صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود خادم رسول ہے، قطر حضر کے خادم ہے، کتنا بڑا عجیب مرتبہ ہے، اللہ تم ان کی موت کا وقت قریب آیا، آنکھوں میں آسو تھے، اسمان غنی نے کہا ماں بچ کی کیا بیماری ہے، کون سی بیماری مریض کرتے رہ رہے ہیں، عبداللہ بن مسعود نے کہا جنوبی مجھے اپنے گناہوں کا خیال ہے، اللہ اللہ میرے دوست کو بات کر کے کہیں وہ صحابی کے بعد کے تنوع میں پیارے آتا ہے کہ خدمت کرتا ہے، اسے بھی اپنی موت کا وقت فکر ہے، گناہوں کی فکر ہے، پھر فرمایا ماں پچھتے ہی اب کس بات کی خواہش امید ہے، فرمانے فرمانے لگے رحمت ربی میں اپنے رب کی رحمت کا امیدوار ہوں، اللہ کی رحمت ہوگی تو اللہ مجھے معاف کرے گا، اور اگر اچھا ہوگی تو اللہ مجھے معاف نہ کرے گا، میرے دوست اتنے بڑے صحابی کا غم ہے اور ہم گناہوں میں لگتے پر بھی ہمارے دل میں کوئی غم نہیں، اللہ آج ہمیں وہ غم عطا فرما، وہ غم عطا فرما، ایک بزرگ نے کسی جنازے کو دیکھا، کسی جنازے کو دیکھا جنازہ جا رہا ہے، دو مرد ایک عورت اس جنازے کو کھائے ہوئے، کوئی بھی اس کا ساتھ دینے والا نہیں، اس جنازے میں کوئی شرکت کرنے والا نہیں، ایک عورت کو چاری سمجھے تو جنازے کو اٹھائے ہوئے اور دو مرد اس کے جنازے پر اٹھائے ہوئے لے کر چلتے ہیں، اس بندے کو دیکھ کے بڑی فکر ہوئی، اللہ اللہ کیا بات ہے، یہ کیسا بندہ اس کے جنازے میں کوئی شریک نہ ہوا، خیر کسی طرح اسے دفن کر دیا، بیوی سے پوچھا کیا بات ہے، بیوی کہنے لگی، بیوی کہنے لگی میرا شوہر بڑا گنہگار تھا، میرا شوہر بڑا خطرناک تھا، اس دنیا کے گاؤں کے لوگوں میں اس کے جنازے میں شرکت کا بھی دوبارہ نہ کیا، کوئی شریک نہ ہوا، میں اکیلی تھی، میں نے دو بندے کو پیسے بنوایا، میں پوری کا کروایا کہ چلو چلو میرے شوہر کا پیسہ لے لینا، میرا قبرستان تک میرے شوہر کو پہنچا دے، میرے دوست کو کیسا دوران ہوگا، بندہ بھی نہ ملا جو اس کے جنازے کو اٹھائے، اللہ علیہ جب یہ بندے نے سنا تو کہنے لگا اس کا کوئی ایسا عمل بتاؤ جو عمل بڑا اچھا ہو، بیوی نے کہا وہ کون سا عمل، کہنے لگا میں سو رہا تھا، مجھے خواب میں بتایا گیا ایک بیٹک کا جنازہ جا رہا ہے، لوگوں کی نگاہ میں بدنام گنہگار ہے، اللہ کی نگاہ میں محبوب پیارا ہے، تم جاؤ اس کے جنازے میں شرکت کرو بتاؤ کہ اس کا عمل، کہنے لگے میرے شوہر کا کوئی عمل نہ تھا، میں کتنا عمل تھا خراب پیتا تھا، دماغ میں لگت رہتا تھا، مگر صبح جب اٹھتا صبح جب اٹھا تو غصہ کرتا اور اللہ کے سامنے آپ کی قسم کپڑے بہت اللہ نے آسمان کے نیچے مل کے ڈر کر کوئی گنہ گار ہٹا پیار نہیں اور کسی عظیم کو دیکھا اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتا، اللہ والے نے کہا اس کے اسی غم کے آدمی نے اس کے اللہ کا محبوب بنا دیا، میرے بیٹے دیکھتا ہے ہر انسان جس کو حقیق سمجھتے ہیں، اگر اللہ کی نگاہ میں یہاں کسی کپڑے بہت ہے تو لوگ اپنی جانے پروردگار اسے محبوب بناتے ہیں، جو اللہ آج بھی انتظار میں ہے، آئے میرے بندے ندامت کے آسن لے کر، آئے میرے بندے زندگی کا کپڑا لے کر، آئے میرے بندے کے آسن لے کر، ہم تجھے معاف ہی نہیں معاف کر کے اپنا محبوب بنا رہے ہیں، اس لیے میرے دوستو اپنی زندگی سے ذرا سی نگاہ ڈالیں اور اللہ کے سامنے اپنی زندگی کو پیش کر کے حسرت کے چندیل دے لیں،
میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا.
اس منظر کو یاد کریں جب محشر کے میدان میں ہمارا نام لے کر پکارا جائے گا, ہمارے شہر کے لوگ موجود ہوں گے, باپ اور دادا بھی ہوں گے, چھوٹے بڑے بھی ہوں گے, نام لے کر پکارا جائے گا. اے فلاں ابن فلاں اگر آئے حساب دے دے, اس وقت تمہارا سر بلکہ ہو جائے گا, قتل من ہو جائے گا, فرشتہ دیکھتا دے گا, ہم پیچھے سے رکھیں گے, فرشتہ کہے گا جہاں رونا سر جھکانا تھا وہاں تو تم نے رونا سر جھکایا, یہاں رونا سر جھکانے سے کیا جائے گا, لگائے گا اور حساب کے لیے آگے بڑھائے گا. میرے بیٹے اللہ نے آج ہمیں آواز سے ماتا کا فرمایا ہے, آنکھ جھکائیے آنکھیں بہائیے. میں تیرے کام میں جھک رہا ہوں خدا, میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا. میں گنہگار ہوں, ذرا دل سے کہیے گا, یہ تو مدن شاعری نہیں ہے. میں گنہگار ہوں, میں خطا کار ہوں, میں گنہگار ہوں, میں خطا کار ہوں, میں گنہگار ہوں, میں سزاوار ہوں, میری توبہ ہے توبہ میرے اللہ, میری توبہ توبہ. سوچیے ذرا, وہ بندہ جو شرابی بھی تھا, گنہگار تھا, جس کو خاندان کے لوگوں نے بھی چھانٹ دیا تھا, آخر اس کا آنسو بہایا ہوگا کہ اللہ نے تمہیں اسے مقام دے دیا. میری توبہ توبہ میرے اللہ, مجھ گنہگار دینا سجا, مجھ گنہگار دینا سجا. میں تو غفار ہوں تم نے بھی کہا, میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا. ہاتھ اٹھائیے, دعا کیجیے. کفار مکہ نے پیارے آقا کو بہت ستایا تھا, بہت ناراض کیا تھا, پیارے آقا کے خون سے قطر بدن کے خون کے قطرے بہائے تھے, گندانے مبارک بھی پیتے تھے, وطن چھوڑ کر مکہ مطائف جانا پڑا تھا, مگر جب یہ پیارا آقا ہم سب کا نبی رحمت اللہ نبی جب مکہ میں فاتحانہ داخل ہوا اور یہ لوگ آنکھ رہے تھے, لڑے رہے تھے, ان کی آنکھوں میں آنسو تھے, ان کی نگاہوں میں اپنا کٹا ہوا اثر نظر آتا تھا. اس موقع پر پیارے آقا نے فرمایا تھا, جہاں وہ لا تفریح آنے سے ملے آئے, جہاں وہ لا تفریح سے ملے آئے, ایک بھرے آنے میں چلا تھا. اور میرے پیارے اللہ, آپ کے پیارے نبی کا یہ جملہ بڑا پیارا لگا, آپ کا یہ جملہ بڑا اچھا لگا. میرا نبی کیا کیا کریم ہے, میرا نبی کیا کیا رحیم ہے, ان تمام کو میرے نبی نے معاف کر دیا. اللہ آپ کے نبی نے اگر آپ کے لوگوں کو معاف کیا, تو اللہ آپ کے نبی کا واسطہ, آپ کے نبی کا وسیلہ, آپ کے نبی کا صدقہ, کہ ہم گناہوں کو آپ معاف فرما کر آپ فرما دیجیے. میں تفریح آنے کے لیے میرے بندے آئے ہو, گناہگار بن کر آئے ہو, گناہ کا پتھر لے کر اب چلے جاؤ آزاد ہو کر, اب تم آزاد ہو کر تمہارے پر کوئی الزام نہ ہو. اللہ اب تو نیچے بھی اپنے بھائیوں سے رہا تھا, میں تفریح آنے کے لیے معاف کرنا بڑا پیارا لگا تھا. اور معافی کو پسند کرنے والے پیارے اللہ, آپ ان گنہگاروں کو معاف کرنا, آج ہماری خطاؤں کو درگزر کرنا. اے اللہ, ہمارا علم بھی کم ہے, عمل بھی ہمارا کم ہے, اخلاص بھی نہیں ہے, میرا درد غم بھی نہیں ہے, میرا رشتے بھی نہیں ہے, مگر میرے مولا اتنا ہے کہ آپ کے نام لینے والے نبی کی امتی میں ہیں. اللہ آپ کو معاف کر دیجیے, اللہ آپ کو معاف کر دیجیے, میرے تو آپ کو نبی آپ میں آنے والے, بچے کے آنکھوں میں آنسو آ رہے, اللہ عورتوں کے آنکھوں میں آنسو ہو رہا ہے, کلیم آ رہا ہے, آنسو پر آنکھوں میں فیصلہ فرما دے رہے ہیں. آج یہ فیصلہ فرما کر ہم تمام کو معاف فرما, اللہ آج یہ فیصلہ فرما کر ہم تمام کو روزی میں برکت عطا فرما, اللہ بہت سے بیمار, بہت سے بستیارے, بہت سے غم کے مارے, مصیبت کے مارے, بیماریوں میں ڈوبے ہوئے اللہ آئے ہوئے ہیں, اور اللہ ان کی یقین پر آئے ہیں. دعا ہوگی, میں کافی گنہگار کا ہوں, مگر میں قاضی کی دعا ہوگی, لوگوں کی آمین ہوگی. مولا کسی کی دعا
بہت بیمار ہے، کسی کی بیٹی بیمار ہے، کسی کا ماں مہینے کا بچہ بیمار ہے، اللہ کسی کا میرا باپ بیمار ہے، کسی کی بیوی ماں بیمار ہے، اللہ حکمت اور غم کے ساتھ یہ سب کے ذریعے یہاں پر آئے ہیں، اے کریم آقا تیرے کرم کا واسطہ، اے رحیم آقا تیرے رحم کا واسطہ، اے حنان یا منان تیرے حنان و منان ہونے کا واسطہ، آدانے والے تمام مندوں کے گھروں سے بیماریوں کو دور فرما کر شفا عطا فرما دیجیے۔ اللہ بعض لوگوں نے اس طرح کہا، بعض زبانوں نے اس طرح کہا، میری ماں بیمار، میرا بیٹا بیمار، میرا میرے گھر کی عورت بیمار، اے اللہ ہو اللہ ہو اللہ فرما دیجیے، کی بیماری کو ختم فرما دیجیے، کوئی پریشانی کو ختم کرنا اور کرے مرتا، کچھ بھی ہو کچھ بھی ہو، آپ کے نام لینے والے آپ کے نیک رکھنے والے ہیں، اللہ معاف فرما کر ان کی مرادوں کو تمناؤں کو پوری فرما، اللہ لک الحمد کرنا جنبے کلا ربھی راضی مسلم کا میں اللہ مسلم والا تم بنا محلہ محمد والا بنا محمد یا حنان یا منان یا نبی استمارا ہم جلال یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین ہم یا اکرم الاکرمین، اے کریم سے کرے کرم کا معاملہ فرما دے، کرم کا معاملہ فرما دے، کوئی گناہ گار خطا کار والا اپنے ہاتھوں کو تقریبی کا پیالہ بنا کر آپ کے سامنے اٹھائے ہوئے ہیں، اللہ ایک ہاتھ نہیں ہے، مانا پیترا اٹھا ہوا ہاتھ ہے، اللہ کے دھیرے دھیرے بھی ہے جن کی ہڈیاں کمزور ہو گئی، اللہ جن کی ہڈیاں کمزور ہو گئی، بدن کمزور ہو گیا، سہارا دے کر آئے ہیں، اے اللہ ایسے کمزور کے دیکھ کر کس ظالم کا دل بھی گرم ہو جاتا ہے، اے اللہ آپ کے کریم ہے، مولا ایسے دوسروں کو دیکھ کر ہم جوانوں کا رحم فرما، ایسے تمام کے گناہوں کو معاف فرما، رحمت کا معاملہ فرما، کرم کا معاملہ فرما، بدن کا معاملہ فرما، اے اللہ ہماری اولادوں کو خوشحال بنا، ہماری اولادوں کو نیک نام بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، دل کا تریر بنا، اولاد کے غم سے نجات عطا فرما، ہماری اولادوں کو دل کی مرادوں سے زیادہ ترقی عطا فرما، اے کریم آقا دیکھو کہ مولا شفا نصیب فرما، صحت اور قوت عمل عطا فرما، اگر جب تک جوانی تھی سوچتے رہے بہت کریں گے، جب تک بعد میں بہت کریں گے، بیمار ہوں گے بہت کچھ کریں گے، مگر میرے مولا جب بھی ہوتا ہے بدن کمزور ہو گیا، بیماریاں آ گئی، حسرت ہی حسرت ہے مولا، ایسی حسرت سے ہماری حفاظت فرمانا، جوانی سے موقع اٹھا کر فائدہ اٹھا کر لوگوں کی توفیق ہمیں عطا فرما، اے اللہ یہاں بہت سے ایسے جوان، بہت سے ایسے جوان علماء بھی ہیں، دوسرے احباب بھی ہیں، جنہوں نے اپنے گھر سے میرے باپ کا جنازہ آتیوں کے ساتھ اٹھایا، کندھے پر میرے باپ کو اٹھایا، میرا باپ بیماریوں کا مجموعہ تھا، ہڈیوں کا مجموعہ تھا، اسے مٹی کے حوالے کر دیا، مٹی کے حوالے کر دیا، ایسے جوانوں کے آنکھوں کا قبول فرما کر ایسے والے دور کی مسرت کرنا، ان کے برکات کا بلن فرما، تو اللہ آج بطور خاص سب کے شہر میں یا آپ کے بہت سے بندے لوگ سے وہاں علماء آپ اس مجلس کی برکت سے یہاں کے قبرستان کے تمام مردوں کو مغفرت فرما، ان کی قبروں پر رحمت کی بارش برسا، اللہ کروٹ کر رہے ہیں جنت محسوس فرما، ان کی روح کو مولا خوش فرما کہ تمہارے لیے سینکڑے بندے تمہارے درجے کی بلندی کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اے اللہ اور جہاں دور دراز سے جتنے بندے آ کے آئے ہیں تمام کے قبرستان کے اہل مسلمان کی مغفرت فرما، عالم اسلام کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، مدارس کے مقابلے کی حفاظت فرما، بیوی کرنے کی مراکز کی حفاظت فرما، جتنے علماء ہیں اللہ ان کی حفاظت فرما، اللہ جتنے دعوت کے راستے میں نکلے ہیں ہر جہت سے ان کی حفاظت فرما کر ان کے ایک قدم سے ہدایت کا دعوت کا ذریعہ بنا، اللہ جتنے یہاں کے مسلمان ہیں تمام کو مولا شوق عمل عطا فرما، ہمارے درمیان سے نفرت اور خرید کے ختم فرما، مولا ہمارے درمیان ہمارے دلوں میں بڑوں کی عظمت عطا فرما، چھوٹوں کے ساتھ شفقت عطا فرما، ارے اللہ ہمارے دل کو اپنی محبت سے لبریز فرما، مولا اخیر میں ہم ایک ہی بھیک مانگتے ہیں، مولا اخیر میں ایک ہی بھیک مانگتے ہیں، اپنے مولا اگر ہماری خدمت ہوتی، مولا ہمارے پاس چاہتے ہوتی تو اپنے دل کو نکال کر ہاتھوں میں رکھ دیتے اور کہتے ہیں مولا یہ دل دکھائے جانے کے قابل تو نہیں ہے، یہ دل آپ کے سامنے لانے کے قابل تو نہیں ہے، مگر میرا مولا کیا کرے، ایک گھر کے سرا سے جی
کا ڈر نہیں ہو اے اللہ, اس ضلع کے پاکستان فرما کر اپنی محبت عطا فرما, اپنی معرفت عطا فرما, درد محبت عطا فرما, اونا خم عطا فرما, رنجو خم عطا فرما, فکر آخرت عطا فرما, اے اللہ خصیت عطا فرما. اور جن بھی لوگوں نے دعائیں مغفرت کے لیے کہا ہے تمام کی مغفرت فرما, جن لوگوں نے دعائیں کے لیے کہا ہے اور اللہ ہی تمام کی دعاؤں کو ان کے حق میں قبول فرما. اور اللہ یہاں جو علماء صلحاء یہاں موجود ہیں اس پیج پر اللہ سے محبت کی مزاج ہے اس گناہگار خطا کار کو دے دیا ہے, اگر آپ نے گناہوں کو جاہل کر دیا یہی علماء مولا تیسرے پر واپس چلے جائیں گے. اللہ سب کو کی کرنے والے اور میرے سرکار کرے گزار تیرے سرکاری کا راستہ ہمیں بھی معاف کرنا, ہمارے اہل خانہ کو معاف کرنا, ہماری اولادوں کو منع امیدوں سے جانا ترقی عطا فرما. اور اللہ ان علماء کی دعاؤں کو قبول فرما کر ہمیں اپنا مقرر اور اللہ کے کام کے واسطے استعمال کرنا. والا جتنا علماء ہے تمام کے لیے مرادوں کو پوری کرنا. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم برحمتك یا ارحم الراحمین.
وقت بہت ہو چکا ہے, آپ حضرات کو دور دراز جانا بھی ہے.